أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعد من أيام أخر. صدق الله العلي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. خداوند منان کے لاکھ لاکھ شکر گزار ہیں کہ خداوند متعال نے ہمیں دوبارہ توفیق نصیب فرمائی کہ ماہ رمضان کی برکتوں سے استفادہ کر سکیں اور ایسے مطالب بیان کر سکیں کہ جو ہم سب کے لیے اور آپ سب کے لیے نجات اور سعادت کا سبب بنے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اس سیشن کے اندر تربیتی و تزکیے کے اعتبار سے جو مطالب ہوتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں، ان پر ڈسکس کرتے ہیں. علماء یہاں پر سیر حاصل بحث کرتے ہیں. ایک موضوع کے جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا گناہ کے حوالے سے کہ گناہ کیوں کرتا ہے انسان، اس کے عوامل و اسباب کیا ہیں، گناہ کی حقیقت کیا ہے، اس قسم کی بحثیں شروع کی تھی اور ان میں بعض سوالات کے جوابات دیے جا چکے ہیں. اسی تسلسل کو جاری رکھنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب آغا جمشید علی صاحب کو اور اسی طریقے سے آغا نوید حسین مطہری صاحب کو کہ آپ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ دوبارہ تشریف لائے اور اس پروگرام کو آگے تسلسل دے رہے ہیں. آغا نوید، ہم آپ سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. گناہ کے حوالے سے بات چل رہی تھی ہماری، گناہ کیوں کرتا ہے انسان، اس پر تقریباً ہماری گفتگو اچھی ہو گئی تھی. آج جو اہم ترین سوال ہے اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ اب انسان نے گناہ کر لیا، ایک انسان گناہگار بن گیا، تو اب اس گناہگار کے ساتھ رویہ کیسا اختیار کیا جائے تاکہ یہ انسان جو ہے وہ تربیت کی طرف بڑھ سکے، اپنی گناہ کی طرف متوجہ ہو سکے اور اس قسم کے جو
حال. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہ نستعین. گناہ شناسی کے مباحث میں بہت ہی اہم بحث ہے اور ایک اہم مسئلہ ہے کہ ایک گناہگار کے ساتھ کیسا سلوک، کیسا رویہ رکھا جائے. آپ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں کبھی حد سے زیادہ افراد کی حد میں برخورد کی جاتی ہے، تو کبھی تفریط بہت ہی نیچے کے مرحلے کی رویہ اور سلوک رکھا جاتا ہے. یہاں پر ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ روایات میں معصومین کی جو تعلیمات اور وصایا ہیں ان کی روح سے اگر ایک شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ کیسا سلوک رکھا جائے. کچھ مراحل میں میں اس بات کو بیان کروں گا، دو تین نکات کے ذیل میں. کہ سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان جب اس طرح کے شخص کو دیکھے تو اس کی ملامت نہ کرے, اس کی سرزنش نہ کرے, اس کو اس کے گناہ کی وجہ سے ٹوکے مت, کیونکہ اس کا کوئی مثبت نتیجہ نکلنے والا نہیں ہوتا, بلکہ اس کے دو برے نتیجے نکلتے ہیں. ایک تو ممکن ہے کہ خود اس گناہگار کے وجود کے اندر اور شدت ایجاد ہو, لجاجت ایجاد ہو اس گناہ پر. دوسرا یہ کہ جیسے کہ روایات سے بھی یہ چیز واضح ہے کہ منقول ہے حدیث میں کہ من عیر مؤمناً بذنبہ لم یمت حتی یرکبہ, کہ اگر کسی شخص نے کسی مومن کی اس کے گناہ کی خاطر ملامت کی, اس کی سرزنش کی, تو یہ نہیں مرے گا مگر یہ کہ وہ اسی گناہ میں مرتکب ہوگا, مبتلا ہوگا. تو یہ سب سے پہلا مرحلہ ہے کہ انسان اس طرح کے افراد کے ساتھ جب برخورد کرتا ہے تو ملامت نہ کرے, ان کو ٹوکے نہ. پھر جیسا کہ نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے بھی اسی مطلب کو ایک اور رخ سے بیان کیا, امام نے ایسے افراد کی جو گناہگار سے برخورد کرتے ہیں, ملاقات کرتے ہیں, ان دوسرے افراد کو دو قسموں میں تقسیم کیا ہے. بعض وہ لوگ ہیں کہ جو خود پاک دامن ہوتے ہیں, خود انہوں نے گناہ نہیں کیا ہوتا, یہ جو پاک دامن ہے ایک گناہگار سے مل رہا ہے, اس کا کیا رویہ ہونا چاہیے. یہاں پر امیر المومنین جو فرماتے ہیں کہ ان یرحموا اہل الذنوب والمعصیہ, کہ یہ لوگ جو خود پاک دامن ہیں جب ان کا سامنا ہو کسی گناہگار کے مقابلے میں تو یہ ان کے ساتھ ترحم سے پیش آئیں, مہربانی سے پیش آئیں, دل سوزی سے پیش آئیں. پھر آگے امام فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو خود گناہوں میں مبتلا ہیں, اگر وہ اپنے مومن بھائی کی غیبت کرتے ہیں یا ان کی ملامت کرتے ہیں ان کی گناہ کے سبب, تو وہاں پر امام خداوند متعال کی صفت ستاریت کو ان کو یاد دلاتا ہے کہ اما ذکر موضع ستر اللہ علیہ من ذنوب, کہ کیا ان کو خدا کی ستاریت یاد نہیں ہے کہ وہ خدا کے جس نے ان کے گناہ چھپا دیے ہیں, یہ آ کر دوسرے کے گناہ کو فوکس کرتے ہیں اور اسی کے اس گناہ کے ذریعے اس کی ملامت کر رہے ہیں. تو لہذا سب سے پہلا مرحلہ کہ انسان ملامت نہ کرے, سرزنش نہ کرے, ترحم سے پیش آئے. لیکن یہ جو ترحم سے پیش آنا ہے, اگر دیگر بعض روایات کی طرف مراجعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ کیوں انسان دل سوزی کرے ایسے افراد کے ساتھ, کیونکہ روایات میں ملتا ہے کہ الذنوب داء, یہ جو گناہ ہے یہ بیماری ہے. لہذا انسان جب گناہ کرتا ہے تو درواقع وہ روحانی اعتبار سے, معنوی اعتبار سے مریض ہو جاتا ہے. جیسے ہم عام جسمانی مریض کے ساتھ دلسوزی کرتے ہیں, اس کے معالجے کی طرف توجہ دیتے ہیں, لہذا یہاں بھی یہ جو روحی اعتبار سے مریض ہوا ہے انسان, اس کی ملامت نہ کریں بلکہ یہاں پر دلسوزی کریں. اور دلسوزی کا معنی یہ ہے کہ اس کے اس علاج کی طرف توجہ کریں کہ ہم کیا کریں کہ یہ شخص اس گناہ سے دور ہو, اس کی ہدایت ہو, اس کی تنبیہ ہو. تو یہ پہلا مرحلہ ہے. دوسرے مرحلے میں اس سے یہ بھی سوال ذہن میں آتا ہے کہ بس اگر ہم مہربانی کریں, دلسوزی سے پیش آئیں, تو بس اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سزا نہ دی جائے, اسی کوئی تنبیہ نہ کی جائے. تو اس حوالے سے اسلام نے بہت ہی دقیق اور اچھا برنامہ دیا ہے جو کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ہے, کہ معاشرے کے اندر جب آپ لوگوں کے درمیان رہتے ہیں تو نیکی کا امر کریں, معاشرے کے درمیان آپ جب گناہ کو دیکھتے ہیں, برائی کو دیکھتے ہیں, تو اس منکر کو دیکھتے ہی آپ اسی معاشرے میں لوگوں کو اسی گناہ سے, برائی سے روکیں. یہ جو گناہ سے روکنے کا عمل ہے جو ایک فریضہ ہے تمام مسلمین پر, اس کے مراتب ہیں. سب سے پہلا مرحلہ کہ ملامت نہیں کرنی, دل سوزی کرنی ہے, لیکن دل سوزی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سکوت اختیار کریں, خاموش ہو جائیں, نہیں, یہ بھی نہیں. اس مرحلے میں کیا کرنا ہے, سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ جیسے احادیث میں بھی ہے کہ انسان جب کسی منکر کو دیکھے, معاشرے میں کسی فرد کے گناہ کو دیکھے, تو ان یعلم اللہ من قلبہ انکار ہو, تو خداوند متعال اس کی قلبی نارضایتی کو جانے. یعنی یہ انسان جب کسی گناہگار کو دیکھے تو اس گناہ کو جب اس نے دیکھا, تو یہاں سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ یہ قلباً ناراضی ہو اس سے, یہ ایک مرحلہ. آگے کا جو مرحلہ یہاں پر بعض احادیث میں, چونکہ یہ قلبی طور پہ جو نارضایتی ہے, اسے خود مراتب ہیں کہ اب جب یہ اسی گناہگار سے ملتا ہے, ملاقات کرتا ہے, تو یہاں پر روایات کہتی ہیں کہ ادنا الانکار, وہ جو قلبی انکار تھا, اس کا سب سے ادنا مرتبہ کیا ہے کہ ان یلقا اہل المعاصی, کہ جب یہ ملاقات کرتا ہے ان گناہگاروں کے ساتھ, تو بوجوہ مکفہرہ, کہ وہ نارضایتی جو قلب میں تھی چہرے پر ظاہر ہو. بالکل, تو یہ دوسرا مرحلہ ہے یہاں پر. اب یہاں پر نہی عن المنکر کے اور مراتب بھی ہیں, کہ بعض مراتب ایسے ہیں کہ جن کو حکومت اسلامی کی صورت میں عملی کیا جا سکتا ہے, جیسے مثلا ایک معاشرے کے اندر برائی کو ختم کرنا ہے اور اس کو ختم کرنے کے لیے عملی اقدام کی ضرورت ہے, تو یہاں پر حکومت اسلامی کی ضرورت ہے, جیسے کہ مراجع کی فتاوی میں بھی ہے. اور فقہی جو حدود ہمارے لیے بیان ہوتے ہیں فقہ میں, یہ ان گناہگاروں کے لیے خداوند متعال نے بعض سزائیں جو ہیں وہ مقرر کی ہیں کہ یہ بھی حکم شرع سے مربوط ہیں. تو معاشرے کے اندر جو ہمارا وظیفہ ہے, ہمارا وظیفہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم ان کی ملامت نہ کریں, اور دوسرا ہمارا وظیفہ یہ ہے کہ ہم دل سوزی سے پیش آئیں, اور کم سے کم جو ہمارا وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ قلبی اعتبار سے اور اپنے چہرے کے ذریعے اپنی نارضایتی کا اعلان کریں. نارضایتی کا
جی بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم معاشرے میں معمولاً دیکھتے ہیں دیندار طبقہ جو موجود ہوتا ہے, جب کوئی جوان ان کے سامنے غلطی کر رہا ہوتا ہے تو وہ وہیں بیٹھے بیٹھے جو ہیں وہ اپنی جو بھی ایک رسوم و رسومات ہوتی ہیں اس کے مطابق ان کی مدد کر دیتے ہیں اس میں آ کے, تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا خاصا برا اثر پڑتا ہے.
برا اثر پڑتا ہے
کہ اگر مسجد میں وہ کوئی شرارت کر رہا تھا, اگر وہیں پہ ڈانٹ ڈپٹ دیا, مار دیا, تو مسجد آنا چھوڑ دے گا, یا ویسے کوئی اور نیک کام کر کچھ اور کام کر رہا تھا, غلطی ہوگی اس سے. تو یہ چیز واقعاً آپ کی بات کی تائید میں کہ معاشرے میں دیکھا گیا ہے کہ اس کے بہت برے اثر پڑتے ہیں. اور دوسری بات یہ بھی ہے, دوبارہ میں عرض کیے دیتا ہوں تکرار اس لیے تاکہ مطلب واضح ہو جائے, کہ یہ جو ملامت نہیں کرنی اور تراہم سے پیش آنا ہے, یہ بھی اس ان درجات میں سے ایک درجہ ہے کہ جو آپ نے بیان فرمایا ہے. کیونکہ بعض ایسے افراد اس وقت موجود ہیں کہ جو برائی میں اتنے گھر چکے ہیں اور اتنے ہٹ دھرم ہو چکے ہیں کہ ان کے ساتھ نہ دل سوزی کی جا سکتی ہے, نہ ان کے ساتھ جو ہے وہ بغیر ملامت سے جو ہے وہ برخورد کی جا سکتی ہے. ان کا ایک اپنا مرحلہ ہے جو آپ نے بیان کیا ہے.
بلکہ وہاں پر میں اشارہ کروں کہ حتیٰ بعض گناہگار ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے گناہوں سے ایک ایسے مرحلے میں پہنچ جاتے ہیں, تو وہاں پر حتیٰ یہ جو جیسے آپ نے کہا کہ دل سوزی نہیں ہے, بلکہ یہاں پر یعنی بعض احادیث سے یہ ملتا ہے کہ ان افراد کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ترک کیا جائے.
بالکل,
یہ جو اٹھنا بیٹھنا ترک کیا جائے کیوں, اس کے دو جو ہیں وہ فائدے بیان کیے گئے روایات میں. ایک یہ کہ اس کی ہدایت ہو, اجتماعی معاشرتی ایک دائرہ اس کے لیے مزیق تنگ کیا جائے تاکہ وہ ہدایت پر آئے, اس گناہ کو ترک کرے. اور دوسرا یہ کہ کیونکہ بیمار ہے, یہ ایک ایسا بیمار ہے کہ جس کی بیماری منتقل دوسرے شخص مصری ہے, منتقل ہونے کا خدشہ ہے. روایات میں ہے کہ ایسے فاجر اور فاسق انسانوں سے آپ معاشرت نہ کریں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ آپ ان کی طرح ہو جائے.
جی بالکل, ایسا ہی ہے بالکل. بس پہلا قدم جو ہوا, ہم طبیعی طور پہ گفتگو کر رہے ہیں کہ اگر آپ دیکھتے ہیں ایک جوان نے, ایک نوجوان نے, بچے نے یا کسی بڑے نے بھی اگر کوئی غلطی کی ہے, تو اس میں ہمیں خیال یہ رکھنا ہے کہ اس کی شخصیت باقی رہے. چونکہ جب شخصیت مجروح ہوتی ہے اس وقت پھر وہ ہر درمی آ جاتی ہے, شدت آ جاتی ہے. یعنی اس طرح ہم خلاصہ کر سکتے ہیں کہ اس کی شخصیت باقی رہے, آپ نے اس طریقے سے اس کو توجہ دلانی ہے گناہ کی طرف کہ تم نے غلطی کی ہے, کہ اس کی شخصیت باقی رہے. ہاں اگر وہ پھر بھی متوجہ نہیں ہو رہا, پھر بھی گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے, تو وہ مراحل جو آپ نے عرض کیے ہیں وہ اس میں آ جائیں گے. بہت شکریہ آغا صاحب. اسی بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے اگلا سوال جو ہے گناہ کے بارے میں ایسا ہی ہے کہ اگر یہ گناہ استمرار پکڑ جائے, اس کو انجام دیتے رہے کوئی بندہ یا مثلا ویسے معاشرے کے اندر ہو, تو اس کے اثرات جو انسان کی فردی زندگی میں اور اس کی معاشرتی و سماجی زندگی میں, آیا اثرات ہیں اس کے یا محدود ہے اس کی قلمرو؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل, یہ عالم جو اللہ نے ڈیزائن کیا ہے یہ عالم اسباب و مسببات کا ہے, اور اس میں انسان کا جو بھی افعال انسان سے سرزد ہوتے ہیں افعال, وہ اس کا اثرات ہوتے ہیں, اس کی اپنی زندگی پر اثرات ہوتے ہیں. حالانکہ حتیٰ کہ فقط اپنی زندگی پر نہیں بلکہ معاشرے پر بھی اثرات ہوتے ہیں, اور بعض روایات میں ملتا ہے کہ آنے والی نسلوں پر بھی اس کے افعال کے, میں اپنی عمل انجام دوں گا, میرے فعل کا اثر میری بعد والی آنے والی نسلوں پر ہوگا. تو چونکہ یہ ایک وجودی چیز ہے اور ادھر سے اسباب و مسببات کا یہ عالم ہے, تو یہ سارے اثرات وہاں تک منتقل ہوں گے. مطلب آج ایک روایت میں پڑھ رہا تھا کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں, امام رضا علیہ السلام سے نقل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو وہی فرمائی کہ میں نے اپنی رضایت اپنی اطاعت میں رکھ دی ہے, جو میری اطاعت کرے گا میں اسے اپنی رضایت دے دوں گا, اور جو میری نافرمانی کرے گا میں اسے سات نسلوں تک اس کو مشکلات میں رکھوں گا. اب انہوں نے پوچھا کہ سات نسلوں تک کیوں رکھیں گے, حالانکہ یہ اس کا گناہ ہے, اب سات نسلوں تک؟ تو وہاں پر اس صاحب کتاب نے فرمایا کہ یقیناً جو بات آغاز سے فرما رہے تھے ابھی کہ اگر وہ قلبی رضایت دیتے ہیں اپنے آبا و اجداد کے گناہ پر تو وہ اثرات گناہ کے جو اللہ تعالیٰ
نے طور پہ اثر ہوگا
اثر رہے گا, اور اگر قلبی طور پر انکار کر دیتے ہیں آغاز سے فرمایا تو اب ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ, اور تاریخ میں ایسا ملتا بھی ہے کتنے بدکار لوگ تھے ان کے اولاد نیک آئی ہے,
جیسے یزید کا بیٹا جو ہے وہ تاریخ نے بتایا ہے کہ پہلی ہی پشت میں وہ
نیک نکلا تھا, تو ہے اثر. تو ان کے آثار ہیں. علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر المیزان میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو قرآن میں فرمایا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم یعفو عن کثیر, کہ جتنی بھی تمہیں مصیبتیں آتی ہیں مشکلات آتی ہیں بما کسبت ایدیکم ہے تمہارے ہاتھوں سے کمائی ہوئی ہیں, اللہ کی طرف سے کوئی نہیں, اللہ کا کام ہے یعفو عن کثیر, اللہ درگزر کرتا رہتا ہے معاف فرماتا رہتا ہے. یا ایک اور آیت میں اللہ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, جو لوگ خود کماتے ہیں اس سے جس عالم میں سارا فساد برپا ہوتا ہے. اور ایک آیت اس کے بالمقابل گناہ کے بالمقابل بھی اللہ نے فرمائی ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم ابواب برکات, کہ ہم ان پر برکات کے دروازے کھول دیتے ہیں. تو یہ قرآن کے اندر اس اصل پر توجہ دی گئی ہے کہ اس عالم میں اگر تم چاہتے ہو خوشحالی کی زندگی گزاریں اور مشکلات و مصیبتوں سے بچ کر رہنا چاہتے ہیں تو اللہ کی اطاعت کریں, کیونکہ یہ اثرات ہیں. اور اگر تم دیکھ رہے ہو کہ تمہیں ایک مصیبت نے آ گھیرا ہے تو اس کے بھی تمہارے بما کسبت ایدیکم ہے. امام کاظم علیہ السلام سے
اس بات کی تائید میں, یعنی آپ دیکھیں کہ علماء اخلاق بھی بیان کرتے ہیں کہ انسان کا جو بھی عمل ہو وہ تکوینی تاثیر رکھتا ہے انسان کی اپنے بدن اپنے جسم روح کے اندر بھی اور معاشرے میں بھی کہ جس کے اندر وہ زندگی گزار رہا ہے. اور اگر تھوڑی سی ہم اصطلاحی زبان استعمال کریں, اگر ملا صدرہ کے ہم وہ تجسم اعمال والی اور حرکت جوہری والی جو ہے وہ بات کو
بالکل
اس کو مان لیں تو اس میں تو بہت زیادہ انسان جو ہے وہ اس قریب پہنچ جاتا ہے ان آیات اور ان روایات کی تفسیر کو,
بالکل یقین تک پہنچ جاتے ہیں. اور اسی کی طرح جو اب فرما رہے تھے امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل ما احدث العباد من الذنوب التي لم يكونوا يعملون, جب یہ نئے نئے گناہ انجام دیتے ہیں جو پہلے انجام نہیں دیے جاتے تھے تو پروردگار عالم کی جانب سے نئی نئی مصیبتیں ان پر آ جاتی ہیں. مثلا آپ دیکھیں کہ چونکہ ٹیکنالوجی ترقی کر گئی ہے تو گناہ بھی اسی کے حوالے سے ترقی کر گئے ہیں, تو اب مصیبتیں بھی نئی بیماریاں نئی آ گئی ہیں. اب یہ کرونا کی بیماری اب دیکھ لیں,
یہ موبائل انسان یوز کرتا ہے اس کی شعاؤں سے بہت ساری بیماریاں بدن میں ایجاد ہو رہی ہیں.
مثلا یہ پہلا اچھی مثال آپ نے لی, مثلا موبائل سے پہلے والی جو اتنی برائی نہیں ہو سکتی تھی, یہ جو معاشرہ اتنا گندا,
فردی طور پہ انسان گناہ کم کر پاتا تھا لیکن موبائل جو ہے فردی گناہ بھی بہت زیادہ کر رہے ہیں,
تو وہ اجتماعی طور پر بہت زیادہ اثرات ہوتے ہیں. مثلا میں گناہ کرتا ہوں, دعائے کمائل کے شروع میں امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ مغفر یذنوب اللتی تغیر النعم, کہ میرے وہ گناہ معاف فرما دے جو نعمتوں کو تبدیل کر دیتے ہیں. اب میں گناہ کرتا ہوں نعمتیں تبدیل ہو گئی, اب نعمتوں کا اثر فقط مجھ تک محدود نہیں ہے پورے معاشرے پر ہے, میرا گناہ مجھے بنا ہے اجتماعی طور پر ایک اثر وجود میں آیا اور معاشرہ اس نعمت سے
یاد آ رہا ہے. جناب موسیٰ کا نقل ہوا ہے تاریخ میں, اب معتبر کتنا ہے نہیں معلوم, اگر تائید کیجئے گا اگر آپ کے ذہن میں آ جائے, وہ کہتی آ گئی تھی اور بارش نہیں ہو رہی تھی اور خدا نے کہا کہ لوگوں کو اکٹھا کرو اور ایک دعا کرو تو آ جائے گا, تو سب شرائط پورے ہونے کے باوجود جو ہے وہ بارش نہیں ہو رہی تھی, تو دوبارہ جناب موسیٰ نے رجوع کیا خدا کی طرف کہ تمام شرائط تو پوری ہو گئی ہیں لیکن نہیں ہو رہی وہ بارش, کیا مسئلہ ہے؟ خدا نے کہا کہ اس جم میں ایک گناہگار موجود ہے, جب تک وہ اس جم کے اندر اس اجتماع میں موجود رہے گا بارش نہیں آئے گی. وہ تغیر النعم والی بہت اچھی تفسیر ہے,
تغیر النعم جی بالکل. اسے مجھے یاد آیا کہ بارش سے یہ بھی امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ اذا کاذب الولات حبس المطر, جب حکمران لوگ جھوٹ بولنا شروع کر دیں گے معاشرے سے بارش روک دی جائے گی.
بالکل
اب دیکھیں یہ اجتماعی طور پر نقصان کرنے والا ایک فرد واحد ہے, جھوٹ وہ بول رہا ہے لیکن پورا معاشرہ پورا ملک پورا خطہ جو ہے نا اس کے اثر سے دوچار ہو رہا ہے. اور اسی روایت کے آخر میں ہے کہ اذا حبست الزکات ماتت المواشی, اگر زکوٰۃ لوگ دینا چھوڑ دیں گے تو ان کے مواشی مرنا شروع ہو جائیں گے, مویشی جو ہے نا وہ مر جائیں گے. تو ان چیزوں کے اثرات ہیں. یا مثلا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں بہت مشہور ہے کہ معصوم فرماتے ہیں اگر تم نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر چھوڑ دیا تو اللہ تمہارے اوپر ایک ایسا حکمران مسلط کرے گا جو تمہیں ذلیل و خوار کرے گا اور پھر تمہارے نیک لوگ دعائیں کریں گے, تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی.
آج دیکھ رہے ہیں ہم ایسا
دیکھ رہے ہیں پورے معاشرے میں
عام ہو چکا ہے, دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں, برکات جو خدا کی طرف سے نازل ہونی تھی کم ہو گئی ہیں.
تو یہ اثرات ہیں گناہ کے اندر, بہت زیادہ روایات کے اندر ہر گناہ کی جدا جدا اثر بیان کیا گیا ہے. مثلا زنا کے بارے میں اگر معاشرے میں عام ہو گیا تو زلزلے عام ہو جائیں گے, زلزلہ زیادہ آئے گا. تو یہ چیزیں بھی ہم دیکھ رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ مثلا سیلاب وغیرہ ان کی طرف دیکھتے ہیں کہ اور پھر متوجہ ہوتے ہیں اور سوال اٹھاتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ آفات آ رہی ہیں, اللہ یہ کر رہا ہے, اللہ وہ کر رہا ہے, اللہ سب کچھ کر رہا ہے. ہم اس بات کی طرف توجہ نہیں کرتے کہ بما کسبت ایدیکم ہے, ہم اپنے ہاتھوں سے اس کا اجتماعی زندگی کا بہت زیادہ اثر ہے. اگر اس کو ہم گننا شروع کر دیں, شمار کرنا, تو بہت زیادہ لمبی فہرست ہے کہ اجتماعی مقامات پر کس کس, اور پھر مادی اور مانوی کے اگر تقسیم کریں کہ انسان کی مادیات پر اس کے اثر ہیں, مانویات پر اس کے اثر ہیں, کہ جو گناہ میں کرتا ہوں میری مانوی زندگی پر اس کا کیا اثر ہے میری. اور خود ایک گناہ, ابھی لیلۃ القدر بھی آنے والی ہے انشاءاللہ, کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ہمارے لیے بہترین موقع نصیب فرمایا ہے. گناہ ہماری سعادت تک پہنچنے کے سامنے ایک بہت بڑی دیوار ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع نصیب فرمایا ہے کہ اگر اس دیوار کو گرانا چاہتے ہیں اور اس کے آثار وضیع و تکوینی سے واپس پلٹنا چاہتے ہیں تو میں نے تمہارے لیے توبہ کے دروازے کھول دیے.
بالکل ایسے ہی ہے, بحث انشاءاللہ جاری رہے گی ہماری. خلاصہ آپ کی بات کا یہی بنتا ہے, میں تھوڑا سا اس کو پر رنگ کر دوں, کہ گناہ اگر کوئی انسان کرتا ہے تو وہ اس کے ساتھ محدود نہیں آپ کی تعبیر کے مطابق, یعنی ایک مرض ہے کہ جو مصری ہے یعنی جیسے آپ دیکھ لیں آج کل کے دور میں کرونا وائرس آیا ہوا ہے اور ایک دوسرے سے بچتے پھرتے ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ مجھے اگر لگا ہے تو دوسرے بندے کو لگنا ہی لگنا ہے اس کے ساتھ. تو یہ گناہ بھی ایک ایسا وائرس ہے انسان کے اندر کہ اگر وہ وائرس انسان کے بدن میں آ گیا, انسان کی روح کے اندر آ گیا, تو جو بھی اس کی صحبت میں بیٹھے گا, اس کی مجلس میں آ کر بیٹھے گا, تو وہ حتماً اس سے متاثر ہوگا, اور جس معاشرے میں یہ زندگی گزار رہا ہے اس معاشرے کو بھی یہ متاثر کرے گا.
آیت اللہ جوادی عملی کی ایک بڑی پیاری تعبیر ہے, حافظ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ اسلام کے اندر دو چیزوں کی بالکل گنجائش نہیں ہے. ایک یہ کہ مثلا ہمارا جملہ چلتا ہے تجھے کیا, یا مثلا میں کوئی گناہ کر رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں اور مجھے کیا. آپ فرماتے ہیں دونوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے, تجھے کیا اور مجھے کیا. اگر وہ گناہ کر رہا ہے تو اس کا اثر پورے معاشرے کا, جس کا میں بھی فرد ہوں, اس پر مجھ پر ہوگا. اور اگر میں گناہ کر رہا ہوں, امر بالمعروف نہی عن المنکر چھوڑ رہا ہوں,
تو معاشرے کے اندر وہ بھی متاثر ہوگا اس کے اندر آ کے. آقا صاحب, ہم آپ کی طرف آتے ہیں, اسی بحث کو آگے بڑھاتے ہیں, بہت دلچسپ بحثیں ہیں, یہ معاشرے میں ضرورت بھی ہے اس کی. وہ یہ ہے کہ دنیاوی زندگی کے اندر جو انسان کی عقیدے ہیں اور انسان کی جو معنویات پائی جاتی ہیں, اس پر جو گناہ کے اثرات مترتب ہوتے ہیں وہ کیسے ہوں گے؟
جی, سلسلے میں جیسے آغا نے بیان کیا کہ ہم گناہ کے آثار کو تقسیم کر سکتے ہیں کہ بعض آثار ایسے ہیں جو انسان کی معنویت کو تباہ کر دیتے ہیں, انسان کی حقیقت کو تباہ کر دیتے ہیں. بعض آثار ہیں جو انسان کی مادی زندگی کو مفلوج کر دیں, کہ جس کو آگے بیان کیا جائے گا کہ اس مورد میں کہ وہ گناہ کہ جو انسان کی معنویات کو ختم کرتے ہیں یہ کیسا اثر ہے. اس کے حوالے سے فقط ایک روایت کی طرف میں اشارہ کروں گا تاکہ شاید مثال سامنے آ جائے کہ روایات متعدد ہیں. ایک روایت کے اندر اس اثر کی طرف یوں اشارہ کیا گیا کہ ما من عبد, کہ کوئی انسانوں میں ایسا عبد نہیں ہے, انسان نہیں ہے, مگر یہ کہ الا فی قلبہ نقطۃ بیضاء, کہ اس کے قلب کے اندر, اس قلب اشارہ ہے اس کے روح اور نفس جان کی طرف, اس کی حقیقت ہے کہ اس کے قلب کے اندر ایک نقطۂ بیضاء ہے, سفید نقطہ ہے, نورانیت ہے, ایک سفید صفحے کی مانند ہے اس کی جان. پھر جب یہ گناہ کرتا ہے تو اسی نقطۂ سفید کے اوپر ایک نقطۂ سیاہ ظاہر ہوتا ہے. پھر اسی روایت کے اندر ہے کہ اگر یہ توبہ کرتا ہے تو وہ نقطۂ سیاہ جو ہے, وہ سیاہی جو اس کے وجود پر آتی ہے, وہ ختم ہو جاتی ہے. اگر یہ توبہ نہیں کرتا, انہی گناہوں کے ارتکاب میں اور آگے بڑھتا چلا جاتا ہے, تو وہ سیاہی پھیلتی چلی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کی نورانیت کو ختم کر دیتی ہے. یہ وہ مطلب ہے کہ جس کی طرف قرآن مجید نے متعدد آیات میں مختلف تعبیرات سے اشارہ کیا ہے. مثلا یہی کہ بعض لوگوں کی طرف قرآن مجید نے یوں اشارہ کیا کہ افلا یتدبرون فی القرآن, کہ یہ لوگ قرآن تدبر کیوں نہیں کرتے, یا مثلا ان کی دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں, یہ اسی مطلب کی طرف اشارہ ہے. یا یہ کہ کلاب الران اعلیٰ قلوب میں مقام ہے, یہ بھی اسی مطلب تو اشارہ ہے کہ یعنی ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کا جو قلب ہے وہ زنگ آلود ہو چکا
جی جی, اور بلہم ازل کی تعبیر بھی
جی وہ بھی اسی کی طرف ناظر ہے. تو یعنی گناہ کا ایک جو اثر ہے, جو خطرناک اثر ہے, جو انسان کی جان یعنی حقیقت کو بالکل ظلمتوں اور تاریکیوں میں دھکیل دیتا ہے. پھر یہاں پر آغا جوادی عملیہ فضل اللہ کی ایک بہت ہی خوبصورت تعبیر ہے قرآن کی ان آیات کی تفسیر کے اندر, کہ جب انسان اس مرحلے میں آتا ہے کہ اس کا دل تاریک ہو چکا ہوتا ہے, یعنی اس نے اپنے دل کے سارے دروازے خود ہی بند کر دیے ہیں, تو یہ ایک ایسا مورد ہے کہ جہاں پر یا کے جملے کہ نہ تو اس کی بد خلقی کو اسی کے اس قلب اور جان سے نکالا جا سکتا ہے, نہ کسی اچھی چیز کو اس کے قلب کے اندر داخل کیا جا سکتا ہے. کوئی جوشش, کوئی ابال اس کے اندر نہیں ہے, یہاں تک کہ یہ مرحلہ وہاں پہنچتا ہے. مراحل بالآخر اس تاریکی کے, چونکہ ایک نقطۂ سیاہ ایجاد ہوا پھر دوسرا ایجاد ہوا, یہ وہاں پہنچتا ہے کہ جہاں پر قرآن مجید ایک جگہ پر انہی افراد کا ذکر کرتے ہوئے, انہی افراد کے قلوب کی قساوت کو بیان کرتے ہوئے قرآن مجید نے کہا کہ فہیا کل حجارہ, کہ یہ پتھر کی مانند ہے. یہاں نہیں رکا قرآن مجید, کہا کہ او اشد و قسوا, کہ نہیں فقط پتھر کی طرح نہیں بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت. تو یہاں پر ایک جو آغا جواد عاملی نے ان کی اس مطلب کی تحلیل کی, آغا فرماتے ہیں کہ دیکھیں انسان کے لیے دو سیر اپنی ہدایت کے اندر مد نظر ہیں. ایک سیر اس کی ہدایت کے لیے ہے جو سیر سعودی جس کو ہم کہتے ہیں, یہ انسان خداوند متعال کی اطاعت کے اندر اپنی بندگی کے اندر ایک سیر شروع کرے جو کمال کی طرف ہو, یہ مراحل رکھتا ہے. پھر اگر انسان خدا کی نافرمانی کرتا ہے, اسی قساوت قلبی میں آتا ہے, اس کی دل سخت ہو جاتی ہے, اس کا وجود تاریک ہو جاتا ہے, تو یہ کہاں جاتا ہے؟ یہ سیر نزولی شروع کرتا ہے, یہ نیچے گرتا ہوا چلا جاتا ہے. پھر اسی سیر نزولی میں جو اس کی راہ کی ابتدا ہے وہ مرحلہ حیوانیت ہے, جس سے آپ نے اشارہ کیا کہ اولائک کل انعام, کہ یہ پہلے مرحلے میں حیوانوں کی طرح ہیں, پھر آگے مرحلے میں بل ہم اضل, ان سے گمراہ ہیں, ان سے زیادہ گمراہ ہیں. پھر یہ آگے کا مرحلہ ہے کہ قرآن نے کہا کہ یہ جو ہے فیا کل حجارہ, کہ ان کو قرآن مجید نے جمادات کی حد میں بیان کیا. پھر اس سے بھی بدتر مرحلہ کہ قرآن مجید نے ان انسانوں کو جمادات سے بھی بدتر جانا, کیونکہ پتھر کی بھی خداوند متعال نے اسی آیت کے اندر تین قسمیں بیان کی. ایک پتھر, یعنی پتھر سخت ہے لیکن اس کے اندر انفعال پذیری ہے, اثر پذیری ہے, ملائمت نرمی کے ساتھ وہ سازگار ہے.
اس کو اگر توڑا جائے آسانی سے ٹوٹ جاتا ہے, اس کو پکڑا جائے تو اثر ہاتھوں میں رہ جاتا ہے.
ایک پتھر کا قسم قرآن نے یہ بیان کیا کہ وہ جب اس کے اندر انفجار اور وجود پاتا ہے تو ایک نہر ایجاد ہوتی ہے. ایک پتھر منفجر نہیں ہوتا, ایک شگاف سا آتا ہے, چشمہ بہتا ہے.
ہاں بالکل,
ایک پتھر ہے جو خدا کی خشیت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پر حبوط کرتا ہے, گرتا ہے, جگہ چھوڑتا ہے اپنی. لیکن یہ انسان وہ ہیں کہ گناہ کے آثار کی وجہ سے
ان سے بھی زیادہ قسی
ہو جاتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ یعنی انسان کا ایمان تباہ ہو گیا, انسان کا عقیدہ تباہ ہو گیا, انسان کی جو نورانیت ہے اس کے روح اور نفس سے وہ ختم ہو جاتا ہے.
اور یہ گناہ کے بار بار انجام دینے سے یہ مرحلہ آتا ہے,
مرحلہ آتا ہے,
اور بچنا چاہیے یعنی ہر بندے کو کہ گناہ اتنے زیادہ جو ہے وہ نہ کرتے جائیں, تکرار نہ کریں.
بعض بزرگان کے ایک بہت ہی خوبصورت تعبیر ہے یہاں پر جو مجھے ابھی یاد ہے آپ کے ان کلمات سے, کہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان گناہ انجام دیتا ہے, جیسے اس روایت سے معلوم ہوا کہ ایک نقطۂ سیاہ انسان کے وجود پر آیا, اب اس کا کام کیا ہے کہ جائے توبہ کرے, اس نقطۂ سیاہ کو اپنے وجود سے ہٹائے. اچھا یہ جب جائے گا کہ اچھے کام انجام دے, توبہ کرے, وہ جو عبادات انجام دے گا, عبادت کا کام کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر نورانیت ایجاد کرنا. اگر پہلے سے ایک سیاہ نقطہ آیا ہوا ہے تو اب جو جا کر یہ عبادت کرے گا وہ کیا کرے گی؟ عبادت اس سیاہ نقطے کو ختم
مٹانا شروع کرے گی اس میں آ کے.
تو لہٰذا انسان کے گناہ ایک دوسرے کے اوپر جم نہ ہو, تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہماری عبادتیں فقط ان تاریکیوں کو زائل کرتی رہیں اور نورانیت
نہ آئے. میں اسی کو بہانہ بناتے ہوئے سوال کروں گا, جیسا کہ معلوم ہے کہ کل شب قدر ہے, بہت بڑی رات ہے, کہ اہمیت شب قدر پہ انشاءاللہ گفتگو ہماری چلتی رہے گی. اس میں چونکہ موضوع ہمارا یہاں تک پہنچ گیا کہ گناہ سے انسان کا دل تاریک ہو جاتا ہے, اور گناہ انسان کرتا رہے تو یہ تاریک سے تاریک تر ہوتا جاتا ہے. تو خداوند متعال نے شب قدر جیسی راتوں کو بہانہ بنا کر
موقع دیا,
انسان کے ہاتھ میں دے دیا. تو تھوڑا سا ذرا اس حوالے سے بات کیجئے گا, شب قدر کی اہمیت بھی پتہ چل جائے اور انسان کیسے گناہوں سے بچ سکتا ہے وہ بھی اس میں آ جائے گا.
جی شب قدر ایک بہت ہی بافضیلت باعظمت شب ہے کہ اس کو شب قدر کی جو ایک وجہ تسمیہ کہ شب قدر کو شب قدر کیوں کہا گیا اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ یہ بافضیلت رات ہے کہ جس رات میں مختلف جو وقائع رونما ہو رہے ہیں وہ اس شب کی اہمیت پر دلیل ہیں. لیکن جو نقطہ یہاں مد نظر ہے وہ یہ کہ شب قدر انسان کی تربیت میں کتنا کردار ادا کرتی ہے. تو یہ شب قدر شب عبادت ہے.
بالکل
ٹھیک. یہاں تک جو ہم نے گناہ شناسی کی ابحاث بیان کی نتیجہ کیا نکلا کہ انسان جو ہے وہ خداوند متعال سے دور ہو جاتا ہے.
بالکل.
کہ فقط ایک مثال دوں میں یہاں پر کہ جیسے ہم نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ جب نزدیکی اور دوری کی بات آتی ہے ظاہری چیزوں کے حوالے سے تو وہاں پر اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز اس چیز کے نزدیک ہے تو وہ دوسری بھی نزدیک ہے.
بالکل ایسے
درست ہے. لیکن جب معنویات کا مسئلہ آتا ہے معنویات کی بات آتی ہے تو وہاں پر یہ دوری اور نزدیکی کی جو نسبت ہے وہ ایک جیسی
نہیں ہے. بالکل.
قرآن مجید کی دو بہت ہی لطیف تعبیر ہیں اس حوالے سے کہ ایک جگہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ہوا معکم اینما کنتم خدا کے حوالے سے کہ وہ کتنا نزدیک ہے اس بندے کے اس انسان کے
جہاں بھی ہو خدا وہاں ہے.
ایک جگہ بعض افراد کے لیے خدا قرآن مجید تعبیر استعمال کرتا ہے کہ ینادون من مکان بعید کہ یہ نافرمانی کے اس مرحلے میں پہنچ چکے ہوتے ہیں کہ یہ خدا سے دور ہو چکے ہوتے ہیں. خدا نزدیک ہے ان کے
اور ہاں یہ خدا سے دور ہیں.
ہاں یعنی ان کو
خدا نے تو خود کہا نحن اقرب الیہ.
ہاں ان کو جو ندا دی جاتی ہے وہ مکان بعید سے یعنی یہ خدا کے اس محضر سے دور ہیں. تو یہ ایک نقطہ جو میں گناہ شناسی کے باب سے ملا کہ انسان دور ہو جاتا ہے خدا سے. خدا نزدیک ہے لیکن انسان دور ہو جاتا ہے. شب قدر کا جو یہاں پر کردار ہے اس حوالے سے وہ یہ کہ یہ شب قدر انسان کو دوبارہ نزدیک کرنے آتی ہے.
بالکل
اس انسان کو نزدیک کرنے آتی ہے خداوند متعال کی طرف. یہ کیسے نزدیک کرتی ہے اس کی مختلف نکات ہیں مختلف جہات میں. فقط ایک مطلب کا اشارہ کروں گا کہ شب قدر کے اعمال میں آپ دیکھیں ایک جو عظیم عمل ہے شب قدر کا وہ یہ کہ قرآن ہم اٹھاتے ہیں قرآن ہم اپنے سر پہ رکھتے ہیں اور ائمہ معصومین سے توسل
کرتے ہیں.
روایات سے معلوم ہوا متعدد روایات سے پیغمبر اسلام نے بھی قرآن اور عطرت کو دو ثقل بیان کیا ہے کہ یہ جہاں قرآن ہے وہاں عطرت
ہے.
یہ شب قدر میں یہ عمل انسان کے لیے سبب بنتا ہے کہ انسان قرآن کو اول سر پہ رکھے. یعنی کیا؟ یعنی اپنے تمام امور کے لیے قرآن کو محور بنا رہا ہے.
بالکل
یہ ایک مرحلہ. پھر یہ قرآن سر پہ رکھنے کے بعد آئمہ کا سہارا لیتا ہے خدا کی بارگاہ میں. جب یہ قرآن مجید اور آئمہ اہل بیت سے توسل کرتا ہے تو یہ توسل سبب بنتا ہے کہ یہ انسان اپنی اس توبہ اپنے اس استغفار اپنے اس انابے کے ذریعے وہ گناہوں کے سبب جس دوری پہ چلا گیا تھا یہ نزدیک سے نزدیک تر چلا
آتا ہے.
یہاں پر ایک نقطہ میں ایڈ کروں گا کہ جو یہاں پر شب قدر کی اہمیت میں بھی اضافہ کرتا ہے اور اس انسان کا دور نقطے سے نزدیک ہونے کے اس سفر کو بھی بہت جلدی
کر دے. بالکل.
وہ کیا ہے کہ شب قدر کے اعجاز میں سے جو ایک اعجاز ہے وہ یہ کہ قرآن مجید نے کیا کہا کہ یہ شب کیسے ہے ہزار مہینوں سے بہتر ہے. یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ اگر معنویات کے مورد میں ایک انسان معنویات کے مرحلے میں ایک ہزار مہینوں کا سفر جو کرتا ہے
عادی طریقے سے اگر کرے تو
وہ ایک ہزار مہینوں کا سفر ہے. لیکن یہ شب قدر کا اعجاز یہ کہ اس کو ایک رات میں یعنی اتنا نزدیک کرتی ہے خداوند متعال کی بارگاہ میں کہ وہ نزدیکی جو اس کو ہزار مہینوں میں حاصل ہوتی وہ ایک شب میں سے حاصل ہو رہی ہے.
اور یہ نزدیکی کیا ہے؟ اگر کوئی انسان گناہگار ہے تو اس کے گناہ مٹا دیتی ہے اگر کوئی نیک ہے تو اس کے درجات میں بلندی آتی ہے.
تو لذا اسی سے واضح ہوتا ہے کہ شب قدر کی کتنی اہمیت ہے اور شب قدر انسان کی تربیت
میں کتنا اثر رکھتی ہے. یعنی واقعی انسان کو اس رات کو اہمیت دینی چاہیے اور ہم جیسے گناہگاروں کو زیادہ اہمیت دینے کی ضرورت ہے. اور خداوند متعال نے رجب شعبان کے مہینوں کو بھی بافضیلت بنایا اور مقدمہ بنایا گویا کہ بعض علماء اخلاق کہتے ہیں کہ ماہ رمضان میں داخل ہونے کے لیے دو مہینے دیے تاکہ انسان اس میں عبادات کر کے اس قابل ہو سکے کہ شب قدر کی رات میں داخل ہو سکے.
اور اس وجہ سے بھی کہ جیسے ادعیہ میں اور انہی بزرگان سے بھی ہمیں نقطہ ملتا ہے کہ یہ اپنی تقویم میں اپنے کیلنڈر میں ماہ رمضان کو سال کا پہلا مہینہ حساب.
بالکل ایسے.
اور ماہ شعبان کے آخر میں اتنا زور کیوں دیا جاتا ہے کہ خدایا اگر ابھی بھی میرے کچھ گناہ باقی ہیں تو وہ ختم کر دے, کیونکہ عبادی اعتبار سے وہ سال تمام ہو رہا ہے.
بالکل. علماء اخلاق میں ہیں ایسے علماء جنہوں نے اپنا زندگی کا پہلا مہینہ جو ہے سال کا وہ ماہ رمضان قرار دیا ہے. اللہ جوادی عاملی بھی اس کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہے ہیں. چونکہ شب قدر کی بحث شروع ہوئی ہے، گناہ کے حوالے سے ہم نے بات کی اور اس کو ربط دیا شب قدر سے، وہ ضروری بھی تھا اس مطلب کو، تو چاہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ ایسی گفتگو کریں ہم تاکہ ہمارے ناظرین جو ہیں وہ شب قدر کی اہمیت سے آشنا ہو سکیں اور اس کے لیے تیار ہو سکیں. تو شب قدر میں انسان کو کون سے ایسے اعمال بجا لانے چاہیے کہ جو خدا کے نزدیک بہت زیادہ افضلیت کی حامل ہیں؟
جی بالکل، یہ اس جواب تک پہنچنے سے پہلے میں ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے مکتب میں دو چیزوں پر بہت زیادہ توجہ دی گئی ہے. ایک تعلیم، علمی آپ کا مرحلہ ہمیشہ جاری رہنا چاہیے، اور دوسرا عبادت.
صحیح.
جی انسان کے بقول اجواد انسان کے دو پر ہیں، ایک علم اور ایک عبادت، جو انسان کو اللہ کی جانب لے جاتے ہیں
تکامل میں، تکامل کے قرب کے منزل پہ فائز کرتے ہیں.
اب ہمارے سامنے یہ جو رات آ رہی ہے جس کی فضیلت آغا صاحب بیان فرما رہے تھے، ایک ایسی رات ہے کہ ہزار مہینوں سے بھی افضل قرار دیا گیا ہے اور عبادت کی رات ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بزرگان نے اسی رات کو بہت اہم کتابیں اپنے اس تکمیل پر پہنچیں اور درمیان میں لکھ دیا کہ مثلا من باب المثال المیزان، تفسیر المیزان کا جو ایک بہت بڑی تفسیر ہے، اس کو علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی 23 شب قدر میں مکمل فرمایا. ایک روایت ہے کہ زہران ابن بابوہ نے نقل کی ہے امالی میں، کہ جہاں پر اس دو راتوں کا ذکر ہوا 21 اور 23 کا، اس روایت میں 21 اور 23 کا ذکر ہے، اس میں وہ 100 رکعت ذکر کرنے کے بعد وہ جملہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْيَا هَاتَيْنِ اللَّيْلَتَيْنِ بِمُذَاكَرَةِ الْعِلْمِ فَهُوَ أَفْضَلُ، جو ان دو راتوں میں علمی اپنے اس میں مصروف رہے، علمی مذاکرہ میں، علمی مباحثہ میں، اپنی علمی تالیفات میں مصروف رہے، فہو افضل، وہ افضل ہے. اور ظاہر جی وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے جناب ابو ذر کے نام ہے کہ یا ابو ذر الجلوس عند المذاکرۃ العلم ساعتن، وہ افضل ہے ایک سال کے روزوں اور ایک سال کے ماہ رمضان کے، مثلا ایسے پورا سال گزاریں روزوں کے ساتھ، دن اور رات کو آپ قیام کے ساتھ گزاریں، ایک لمحہ آپ علمی مذاکرے میں بیٹھے زیادہ افضل ہے. لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ فقط علمی کتاب اٹھا لیں اور مطالعہ کرتے رہیں اور عبادت سے آپ محروم ہو جائیں.
یعنی میں بھی اسی نقطے کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا تھا کہ ہماری اس بات کا کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ انسان نے جس طرح کے کہا جاتا ہے، روایات میں ملتا بھی ہے کہ اپنے اوقات کو تقسیم کرنا ہوتا ہے، تو مختلف اعمال ہیں جو افضلیت کے حامل ہیں، ان میں سے ایک جو ہے وہ علمی مذاکرہ. علمی مذاکرہ سے مراد یہ ہے جو ہم گفتگو کر رہے ہیں،
بالکل
اور اہل بیت کا جو ہے وہ بتائے ہوئے جو علوم ہیں، مطالب ہیں، ان کے اوپر ڈسکشن کرنا، آگاہی لینا، آگاہی دینا، یہ تقریباً ہو جاتا ہے. اور ناظرین سے میں تقاضا کروں گا کہ اس قسم کے جو علمی بحثیں ہو رہی ہیں اس کو تسلسل سے سنتے رہیں، اور یہ جو آپ مثلا فرض کریں آپ یہ والا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور 1.5 گھنٹہ آپ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، تو اگر آپ قربتاً اللہ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور خدا کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ جو ہم مطالب بیان کرتے ہیں یہ بھی آئمہ معصومین سے ہم لے کر آئے ہیں اور یہ بیان کر رہے ہیں، تو یہ بہت بڑی ایک عبادت ہے جس کی طرف آغاز
جی بالکل. اسی طرح حدیث کسا کے آخر پر جہاں حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نقل ہے، حضرت علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ اگر کسی محفل میں ہمارے شیعہ جمع ہو جائیں اور اس میں ہمارا ذکر ہو تو ان کی مشکل آسان ہو جائے گی. تو یہاں پر ایک نقطہ بیان کرنا چاہوں گا کہ ہم نے اس کو یہ ظاہراً مشکلات مادی میں منحصر کر رکھا ہے، برکت کے لیے، گھر کی برکت کے لیے یا مثلا کاروبار کی برکت کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، اچھی بات ہے اور اس میں میں منع نہیں کر رہا، یہ اچھی باتیں ہونا چاہیے. لیکن اس سے زیادہ اس نقطے کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ اگر اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ایک محفل میں آتے ہیں اور اہل بیت علیہ السلام کے کلام کو ذکر کرتے ہیں، تو بہت ساری ہماری اعتقادی مشکل، ہماری عملی مشکل، ہماری دنیاوی مشکل، اخروی مشکل، بہت مشکل آسان ہو جاتی ہے. اور یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے جو حلال مشکلات ہیں وہ اس جانب سے ہیں کہ اگر ہم ان کے دروازے پر جاتے ہیں، ان کے کلمات سے تمسک کرتے ہیں، تو اس دنیا میں بھی ہمارے لیے بہت آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور آخرت میں ہمارے لیے اجر عظیم منتظر ہے. تو کلام معصوم کے اندر جس طرح امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان بھی ہے کہ اگر لوگ ہمارے کلام کے محاسن کو جانتے ہوتے لتبعونا، تو ہماری تباہ کرتے. کیونکہ معصوم کے کلام کے اندر ایسی چیزیں موجود ہیں جو ہمارے اس زندگی کے اس دنیاوی زندگی کے لیے بھی حلال مشکلات ہیں اور اخروی زندگی کے لیے بھی حلال مشکلات ہیں. تو ان راتوں میں ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ اہل بیت علیہ السلام کے علم کے ساتھ تمسک رکھیں اور ان کے علمی مباحث کو اپنے لیے اور بچوں کے لیے دوسروں کے لیے بیان کریں تاکہ ہمارے عقائد ان کے
اور مطابق ایک میرا خیال میں شاید آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماہ رمضان کے اندر جیسے ہی یہ مہینہ شروع ہوتا ہے آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر درس و تدریس کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے
بہار قرآن.
اور یہ شاید انہی روایات کی طرف ہمارے بزرگان نے توجہ کی اور پڑھا اور یہ شروع ہو گیا. مثلا دیکھیں فجر کے بعد بھی درس ہو رہا ہوتا ہے, ظہر کے بعد بھی درس ہو رہا ہوتا ہے, بعض اوقات رات کو مثلا سحری افطاری کرنے کے بعد کچھ دیر گزرنے کے بعد درس و تدریس کا ایک سلسلہ ہے. آپ کے گاؤں میں بھی ایسے ہوگا, ہم نے بھی بہت دیکھا اس میں آ کے. تو الحمدللہ کہ یہ سنت کے جو بہت اچھی سنت ہے جو کہ قرآن اور روایات کے مطابق ہے ہمارے پاکستان کے اندر موجود ہے بلکہ پوری دنیا میں موجود ہے, ہمیں اس سے زیادہ استفادہ کرنا چاہیے. بس پہلا عمل جو افضل ترین ہے وہ تعلیم ہے, تعلیم و تعلم ہے, سیکھنا.
البتہ میں یہاں پر ایک دوسرا عرض کرنا چاہوں, تعلیم و تعلم, ایسا تعلیم و تعلم جو ہمیں حد عقل ان راتوں میں خدا کے قریب لے جائے.
بالکل بالکل ایسے ہی ایسے. یہ تو علم نافع کے اوپر بھی ہم نے ایک دفعہ بحث کی تھی کہ ایسا نہیں ہے کہ انسان بیٹھ جائے اور ادھر ادھر کی باتیں ہانکتا رہے یا اس قسم کی باتیں, یا گمراہ لوگوں کے سامنے بیٹھ جائے جو عقائدی طور پہ منحرف ہیں اور اس میں بات کریں. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ناظرین توجہ کریں.
جو امور ہیں جو ان کے علوم ہیں وہ خود جیسے روایات سے معلوم ہے کہ وہ خود نور ہیں. جب ائمہ کی اقوال انسان بیان کرتا ہے, ان کی باتوں کو بیان کرتا ہے تو یہ خود نورانیت رکھتے ہیں اور وہ سیدھا انسان کے قلب کو ہٹ کرتے ہیں.
بالکل ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے بالکل. اور بس انشاءاللہ شب قدر کے حوالے سے باتیں ہماری ہوتی رہیں گی. بہت اچھے نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ ہمیں تعلیم و تعلم کی طرف جو ہے وہ توجہ کرنی چاہیے اور یہ زمینہ جو فراہم کیا ہے وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. اب سب ہم اپنے اس گناہ کی بحث کی طرف آتے ہیں. جیسا کہ اپنے اشارہ کیا کہ
گناہ کے آثار
کے حوالے سے اور تربیت شب قدر کے ساتھ ہم نے اس کو بحث کیا. اس میں آ کے انسان کی جو مادی زندگی ہے, اس مادی زندگی کے حوالے سے کوئی تاثیر ہے گناہ؟
جی بالکل. گناہ کے آثار میں ہم نے کہا کہ بعض آثار انسان کی معنویت کو تباہ کرتے ہیں, بعض آثار ایسے ہیں کہ جو انسان کی مادی زندگی یعنی روزمرہ کی جو زندگی ہے اس کو مفلوج بناتے ہیں. اس کے حوالے سے اگر قرآن کے تمام قصص کی طرف نگاہ کی جائے کہ قرآن مجید نے جن اقوام کو ان کی داستانوں کو جو بیان کیا, ان آیات سے یہ چیز روشن ہوتی ہے کہ وہ جو قومیں نابود ہوتی تھیں اور جو جن وجہ سے نابود ہوتی تھیں, یا جس طرح قرآن نے تفصیل بیان کی ہے کہ یعنی ظاہری لذائذ سے آراستہ تھی, ظاہری جو برکات ہیں خدا نے متعال بعض قوموں کے لیے تو آسمان سے رزق نازل کرتا تھا, یہی رزق مادی نازل ہوتا تھا, لیکن ان کے گناہوں کے سبب ان کی یہ جو مادی زندگی تھی, یہ ظاہری زندگی تھی, یہ نابود ہو گئی. یہاں پر ایک جو مہم چیز ہے کہ جو جس طرح شب قدر کی بات بھی ہو رہی ہے کہ ہم اس اثر کو شب قدر کے ساتھ بھی جو کہ مربوط ہے بیان کرتے ہیں, وہ یہ کہ دیکھیں شب قدر شب دعا ہے اور دعا انسان کے ارزاق معنویہ میں سے ہے,
رزق
معنوی میں سے. تو گناہ جو انسان کی مادی زندگی کو مفلوج کرتا ہے اس مادی زندگی میں سے ایک اس کا رزق ہے.
صحیح.
تو انہی وہ نعمات جو انسان سے رزق سے مربوط ہیں, جیسے ظاہری گھر ہے, گاڑی ہے اور جو انسان کے اپنے تعام سے مربوط چیزیں ہیں, یہ ظاہری رزق ہے. پھر اسی انسان کے لیے ایک معنوی رزق ہے, ایمان ہے, عقیدہ ہے, ساتھ میں علم ہے, تعلیم ہے, تربیت ہے, دعا, عبادت کی توفیق, حتیٰ یہ ساری چیزیں بھی ارزاق میں سے, رزق میں سے معنوی رزق ہے. یہ گناہ اس کی جو ایک تاثیر انسان پر پڑتی ہے, جہاں اس کی مادی زندگی کو یہ مفلوج کرتا ہے اور اس کو بعض جیسے گناہوں کے آثار میں سے قحط سالی بھی, جیسے آپ نے پہلے بھی اشارہ کیا کہ بارش نہیں ہو رہی تھی مثلا, یہ قحط سالی, یہ بھی مادی زندگی کو مفلوج کر رہی تھی, اور انہی میں سے وہ رزق جو کہ معنوی ہے, یعنی انسان مادی رزق تو ویسے اس سے سلب ہو جاتا ہے, معنوی رزق بھی اس سے سلب کیا جاتا ہے. معنوی رزق میں جیسے ہم کہیں کہ عبادت کی توفیق ہے, کہ حدیث میں منقول ہے کہ حضرت داؤد نبی کو وحی کی گئی کہ خدا نے کہا کہ جو شخص اپنے علم پر عمل نہیں کرتا, یعنی اسے جانتا ہے کہ میرے احکام کیا ہیں, میرے قوانین کیا ہیں, وہ نافرمانی کرتا ہے, تو 70 جو سزائیں ہیں روایت میں ہے کہ باطنی سزائیں, ایک ظاہری سزا ہوتی ہے, باطنی سزا کہ جس کو انسان ظاہراً کبھی احساس نہیں کرتا, کہ ان 70 سزاؤں میں سے جو سب سے آسان سزا میں اس انسان کو دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان اخرج من قلبی حلاوت ذکری، کہ میں اپنے ذکر کی حلاوت کو اس سے قلب سے خارج کر دیتا ہوں. آگے شب قدر آ رہی ہے، انسان خود کو دیکھے کہاں پر ہے. اگر واقعی اسے یہ حلاوت احساس نہیں ہوتی اپنی عبادات میں، یہ شب قدر جائز کی اس میں اصلاح کرنی. یا امیر المومنین کا وہ معروف فرمان کہ جب امام کے پاس ایک شخص آتا ہے کہ مولا مجھے نماز شب کی توفیق نہیں ہوتی، امام نے کیا جملہ فرمایا کہ انت رجل قد قیدت کا ذنوب، کہ تم وہ ہو کہ جس کو گناہوں نے مقید کیا ہے. تو بس لہذا آثار میں جیسے میں تقسیم بیان کی کہ آثار میں سے کچھ آثار ایسے ہیں گناہوں کے کہ جو انسان کی مادی زندگی کو مفلوج کرتے ہیں. یہ مصیبتیں جو انسان پر آتی ہیں، بلکہ حتی انفرادی بھی نہیں، اجتماعی مصیبتیں، اجتماعی بیماریاں آتی ہیں، قومیں نابود ہو جاتی ہیں، وہ جو برکات آسمان و زمین سے مادی برکات نازل ہو رہی تھیں وہ سلب ہو جاتی ہیں، وہاں پر یہ رزق معنوی جو مہم رزق ہے وہ بھی انسان
سلب ہو جاتا ہے. آپ کی اس بات سے ایک مطلب ذہن میں آ رہا تھا کہ جس طریقے سے ہر بیماری کی ایک علامت ہوتی ہے اور انسان جب اس بیماری کو علامت کو دیکھتا ہے تو فوراً ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتا ہے، تو انتہائی خوبصورت نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ اگر ہمیں عبادت میں مٹھاس کا احساس نہیں ہو رہا تو سمجھ جائیں کہ ہم مریض ہیں، گناہوں نے اپنا اثر دکھا دیا ہے، نہ دعا میں حلاوت آ رہی ہے، نہ نماز میں حلاوت اور مٹھاس کا احساس اور قرب الہی کا احساس ہو رہا ہے، تو ہمیں جو ہے فوراً جو ہے وہ اپنا علاج کرنا سوچنا چاہیے. اہل بیت کی روایات میں علماء کی طرف سے بالکل شب قدر کے اندر تو یہ سب سے بڑا، آپ یوں کہہ لیں کہ ایک ہاسپٹل آپ مانوی کہہ سکتے ہیں کہ تین راتیں جو ہیں یہاں پر اسپیشل علاج اور وہ موجود ہے کہ جو دعاؤں کی شکل میں ہے، جو تعلیمات کی شکل میں ہے.
جیسے آغا جوادی عاملیہ فضل اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ اوقات کو خدا نے اپنی نسبت مخصوص کیا ہے، جن کو جیسے ہم بعض ایام کو ایام اللہ کہتے ہیں، کہ جن ان ایام کو ہم ایام اللہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس میں خصوصیت ہوتی ہے خاص ان ایام بالکل میں جو دوسرے میں نہیں ہوتی.
بالکل
کہا کہ شب قدر اور یہ جو شب قدر ہے یہ بھی ان ایام اللہ کی طرح خدا سے منسوب ہے کہ جہاں پر آئے میں آ فرماتے ہیں کہ خدا نے لیلۃ القدر کو تکرار کیا ہے، ضمیر نہیں پلٹائی سورت کے اندر. کیوں؟ اس لیے کہ اس رات کی ایک خصوصیت ہے.
بالکل.
اور یہ خداوند متعال خود متجلی ہے اپنے خاص ارادے اور مشیت کے ساتھ. لہذا ایک بہت عظیم موقع ہے انسان
کے لیے. خدا کرے کہ انشاءاللہ ہم اس سے استفادہ کر سکیں. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا، انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں اور اس بحث کو آگے تسلسل دیں گے. ناظرین، ہمارے سیشن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. ابھی آپ کی خدمت میں ایک کلپ نشر کیا جائے گا آیت اللہ دستغیب کا، کہ جو حکمت قرآن کے آئینے میں اس مطلب کو بیان کر رہے ہیں، اس کو ملاحظہ کیجئے. جیسے ہی یہ کلپ ختم ہوتا ہے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ایک اہم موضوع کے اوپر اور نئی شخصیات کے ساتھ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بس انسان یقین کند به این که پروردگار او همیشه با اوه و همه جا با اوه. ای که می فرماید که قرآن بخونید، برنامه اسلام تلاوت قرآن در شبان روز است. دو جای از قرآن می فرماید فقر او ما تیسر من القرآن. ای مسلمانان، واجب است بر شما شبان روزی قطری از قرآن بخوانید. بخوان قرآن را، منتا برای این که عسر و حرج پیش نیاید نفرمود یک جزء، نفرمود ده جزء، یک سوره، اینم هر چه بتوانی، هر مقداری که توانایی داشته باشی. جوان عزیز، ربع ساعت بکاری، ربع ساعت قرآن بخوان، نیم ساعت میتونی نیم ساعت بخوان، بالاخره شبانه روز باید مسلمان قدری از قرآن بخونه. برای که چرا؟ برای این که ای توحیدش، ایمانش، یاد آوریش کنم.
اینجا مرکز مقاومت هست.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. خداوند منان نے انسان کے لیے ایسے وسائل فراہم کیے ہیں کہ انسان اگر خطا کر جائے تو اس وسائل کا سہارا لے کر دوبارہ اپنے سیدھے راستے پر آ سکتا ہے. چونکہ اس انسان کا خالق خدا ہے، خدا جانتا ہے کہ انسان کے اندر کون سی خامیاں ہیں اور کہاں کہاں یہ غلطی کر سکتا ہے اور اس کو ہدایت کیسے دینی ہے. تو خداوند متعال نے جب اس کائنات کو، اس انسان کو خلق کیا تو اس کی ہدایت کے وسائل بھی فراہم کیے، چاہے وہ انبیاء کی شکل میں ہوں یا آئمہ کے یا اوصیاء کے یا ایام کی شکل میں ہوں. چونکہ یہ ایام بعض مخصوص قرار دیے ہیں خداوند متعال نے انسان کی ہدایت کے لیے. ماہ رمضان ان اہم مہینوں میں سے ہے کہ جس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ شاید انسان کے اندر یہ قدرت نہیں کہ اس فضیلت کو درک کر سکے. اور خداوند متعال نے اس مہینے کے اندر ضمانت دی ہے کہ اگر کوئی خداوند متعال کا قرب حاصل کرنے کے لیے خلوص سے خدا کے سامنے جھکے اور عبادت کرے تو چاہے وہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، خدا معاف کر دے گا. اور پھر اہم بات یہ ہے کہ ماہ رمضان کے اندر سب سے بڑی رات شب قدر کو قرار دیا، کہ جس کے اوپر ابھی آپ کی خدمت میں گفتگو کی جائے گی کہ اس کی فضیلت کیا ہے، اس کے اندر کیا برکات پوشیدہ ہیں اور اس شب کی تاثیر کیا ہے انسان کی زندگیوں کے اوپر، کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمارا جاری رہے گا. آج اس موضوع پر بیان کرنے کے لیے، مطالب بیان کرنے کے لیے جن کو ہم نے دعوت دی ہے، آغا غلام جعفر صاحب ہیں اور دوسرے آغا سید ارتضا حسن رضوی صاحب ہیں، کہ آپ ان سے آشنا ہو چکے ہیں ہمارے پچھلے پروگرامز کے اندر. آپ دونوں بزرگوار کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ تشریف لائے اور ایک انتہائی اہم گفتگو کے جو بہت ضروری ہے اس پر آپ لب کشائی کر رہیں گے کہ ایک اہم مطالب ہیں اس میں. اور ناظرین سے میں یہ بھی وضاحت کر دوں کہ آج ہم شب قدر کے اوپر ایک دن پہلے، یعنی کل شب قدر ہے، آج آپ کی خدمت میں ان مطالب کو بیان کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے انسان متوجہ ہو جائے کہ کتنی بڑی رات کے اندر داخل ہونے جا رہے ہیں. مکمل تیاری، مکمل توجہ کے ساتھ اگر انسان جائے گا تو بہت زیادہ استفادہ کر پائے گا. تو غور سے سنیے گا یہ مطالب کے جو ہمارے بزرگان اور علماء آپ کی خدمت میں ان مطالب کو بیان کریں گے. آغا جعفر، ہم آپ سے آغاز کرتے ہیں اپنے پروگرام کا. قرآن کے اندر شب قدر کے حوالے سے بڑی صراحت سے گفتگو موجود ہے. خداوند متعال نے آیات نازل کی ہیں اور اس سورہ کا اور اس سورہ کی اہمیت اور اس کے مضامین پر آپ خود گفتگو کریں تو بہت اچھا ہوگا کہ وہ کون سی اہم ترین سورت ہے کہ جس کے اندر شب قدر کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي. یقیناً جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر انسان جو ہے وہ اعمال اور شب قدر کی اہمیت کی طرف اگر متوجہ ہو اور اسے یہ معلوم ہو کہ ہم کس شب قدر میں داخل ہونے جا رہے ہیں یا کس رات میں داخل ہونے جا رہے ہیں، تو انسان کو پھر صحیح معنی میں اس رات سے اور اس شب سے استفادہ کر سکتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں شب قدر کی کہیں پہ فضیلت بیان کی گئی ہے، کہیں پہ اشارہ موجود ہے یا نہیں. تو بہت واضح ہے کہ قرآن مجید میں باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ جو ہے وہ شب قدر کے حوالے سے نازل کیا، اور اگر اس سورہ میں انسان غور کرتا ہے تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اس سورہ کی ہر آیت جو ہے وہ شب قدر کی فضیلت کو بیان کر رہی ہے. کہ ہم شروع کرتے ہیں سورہ کو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ پہلی آیت کہہ رہی ہے کہ ہم نے اس کو یعنی قرآن کو نازل کیا شب قدر میں. تو اب یہیں سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ کتنی بابرکت رات ہے کہ یہ کسی رات کو اور فضیلت نہیں یہ ملی، یہ کسی رات کو یہ ترہ امتیاز نہیں ملا کہ جو اس رات کو ملا ہے. وہ کیا ترہ امتیاز ہے اس رات کا؟ کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل کیا جو قیامت تک آنے والی بشریت کے لیے ہدایت تھی. تو اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے جب نازل کرنا تھا تو شب قدر کا انتخاب کیا اور فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اور بعض اوقات یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ نازل ہوا ہے شب قدر میں، کیا پورا قرآن شب قدر میں نازل ہوا ہے یا کچھ آیات جو ہیں وہ سورہ قدر میں نازل ہوئی ہیں؟
یعنی تدریجی ہے یا دفعی، دفعی اگر ہے ہم اصطلاحی زبان جی اختیار کریں.
تو اس میں علماء نے بیان کیا ہے، علماء کی آراء موجود ہیں. بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ قرآن کے دو قسم کے نزول ہیں، ایک تدریجی ہے جو آہستہ آہستہ پورا قرآن جو ہے وہ نازل ہوا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ نزول دفعی ہے، یعنی اکٹھا جو ہے وہ پورا قرآن جو ہے وہ نازل ہو گیا ہے. تو جو نزول دفعی کے قائل ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ جو شب قدر میں کہا گیا ہے کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اس سے نزول دفعی مراد
یعنی
ہے،
یعنی حقیقت قرآن قلب پیغمبر پر
نازل ہو گئی تھی. اور بعض جیسے ہادی معرفت صاحب کا نظریہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، پورا قرآن جو ہے وہ نازل نہیں ہوا تھا، یعنی نزول دفعی نہیں تھا، بلکہ کچھ آیات جو ہے وہ قرآن کی نازل ہو گئی تھی. گویا وہ اس چیز کے قائل ہیں کہ نزول قرآن کا آغاز جو ہے وہ شب قدر سے ہے.
تو اور ہمارے لیے جو اہمیت کی حامل چیز ہے شب قدر کے اندر وہ نزول قرآن،
نزول قرآن
وہ چاہے دفعی حالت میں ہو یا تدریجی حالت میں ہو، کہ یہ اتنا زیادہ تاثیر نہیں رکھتا.
اور اس کے بعد جو ہے لیلۃ القدر باقاعدہ جو ہے، یہاں پہ ایک سوال انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ خالق کائنات نے بالآخر رات کا کیوں انتخاب کیا ہے؟ تو اگر انسان غور کرے قرآن میں تو بعض جگہ پہ رات کو کافی فضیلت حاصل ہوئی ہے. مثلا جیسے جناب موسیٰ علیہ السلام کو جب کوہ طور پہاڑ پہ بلایا گیا تو وہاں پہ جب اللہ نے تعبیر کرنا چاہا تو کہا وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، کہ ہم نے جناب موسیٰ کو 40 راتوں کے لیے جو ہے وہ کوہ طور پہ بلایا. تو اس سے یہ بھی محسوس ہوتا ہے، دیکھیں دن کا بھی نام لیا جا سکتا تھا لیکن اللہ نے رات کا نام لیا ہے، تو رات کو ایک خاص فضیلت حاصل ہے.
عام دنوں میں اگر آپ دیکھیں تو شب جمعہ
جی
بڑی
فضیلت حاصل ہے،
یقین ہے اس میں بالکل.
اور اسی طریقے سے مثلا دوسرے جگہ پہ جب اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اسلام کو معراج کے لیے بلایا تو فرمایا سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، تو یہاں پہ بھی اللہ نے رات کا انتخاب کیا ہے معراج کے لیے بھی. تو بہرحال اللہ نے جس طریقے سے رات کو ایک خاص فضیلت حاصل ہے، اس میں بھی جب قرآن کو نازل کرنا چاہا تو اللہ نے رات کا انتخاب کیا. تو اسی طریقے سے اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، پھر فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. یہ آیت جو ہے انسان اگر اس کے ترجمے کی طرف انسان غور کرے، ترجمہ کیا ہے کہ آپ کیا جانے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ انسان حیران ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات پیغمبر اسلام کو مخاطب کرتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ آپ لوگ کیا جانے، نہیں، یہاں پہ صرف پیغمبر اسلام کو خطاب ہو رہا ہے اور اللہ کی ذات کہہ رہی ہے کہ آپ کیا جانے، یعنی اے نبی آپ کیا جانے کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے.
چونکہ بعض علوم ایسے ہیں کہ جب تک خداوند متعال وہ علم اپنے نبی کو نہ دے تو حتیٰ نبی بھی اس علم سے جو ہے آگاہ نہیں ہو سکتا، کہ قرآن گواہ ہے اس کے
بالکل. اور خود یہ جملہ اور اس طریقے سے یہ کہنا اللہ تعالیٰ کا، یہ لیلۃ القدر اور شب قدر کی فضیلت پہ دلالت کر رہا ہے کہ ایسے سمجھے کہ ہمارے پاس وہ گنج ہمارے سامنے اور ہمارے پاس ہے کہ ہم اس سے استفادہ کرنا چاہیے، کہ اللہ کی ذات پیغمبر کو کہہ رہی ہے کہ آپ کیا جانیں کہ شب قدر کیا چیز ہے. پھر خود ہی آگے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ جو رات ہے شب قدر جو ہے یہ ہزار مہینوں سے افضل ہے. تو یہاں پہ بعض کا سوال پیش آتا ہے کہ کس طریقے سے یہ رات ہزار مہینوں سے افضل ہے؟ تو اگر ہم روایات کی طرف رجوع کرتے ہیں تو روایات میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں. باقاعدہ معصوم سے سوال ہوا ہے کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ شب قدر جو ہے وہ ہزار مہینوں سے افضل ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آئمہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی انسان باقی 11 مہینوں میں کوئی اعمال انجام دے، اذکار کرے، زکوٰۃ دے، کچھ بھی کرے، صدقہ خیرات کرے، اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی اس رات میں وہ اعمال انجام دینے کی اہمیت ہے. بس اگر کوئی انسان اس رات میں صدقہ دیتا ہے یا دو رکعت نماز پڑھتا ہے تو اس کی فضیلت ہزار مہینے میں کیے ہوئے اعمال سے زیادہ بہتر اور برتر اور افضل ہے. اور اسی طریقے سے فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف الشہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر, کہ اس رات میں فرشتے جو ہیں وہ ملائکہ اور روح القدس جو ہے وہ نازل ہوتے ہیں اللہ کے امور کو لے کر اللہ کے اذن کے ساتھ. تو یہاں پہ یہ بھی محسوس ہو رہا ہے کہ یہ آیت بھی شب قدر کی فضیلت کو بیان کر رہی ہے کہ شب قدر میں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے. اور باقاعدہ جو روح ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے علماء میں, کہ بعض نے کہا کہ روح القدس ایک خاص فرشتہ ہے جو نازل ہوتا ہے, اور بعض نے کہا کہ روح سے مراد ہوئی جناب جبرائیل علیہ السلام ہے کہ جو اس رات میں نازل ہوتے ہیں. اور ایک اور چیز جو اس آیت کے اس حصے سے ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں, جب پیغمبر اسلام زندہ تھے تو اس وقت جب ملائکہ نازل ہوتے تھے شب قدر میں تو پیغمبر اسلام کی خدمت میں پہنچتے تھے, اور پیغمبر اسلام جو ہے وہ سائن کرتے تھے اعمال کے اوپر تو پھر وہ جو ہے لے کر جاتے تھے. تو اب سوال یہ ہے کہ ان دنوں میں جب پیغمبر اسلام موجود نہیں ہے, یا پیغمبر اسلام جب دنیا سے چلے گئے تو پھر بھی شب قدر تو آتی رہی اور ملائکہ کا نزول بھی جاری رہا, کیونکہ جو سیگے استعمال ہوئے ہیں وہ مضارع کے ہیں, اور اس سے یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ ہر شب قدر میں یہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور ہر سال یہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں.
عربی زبان میں پھر یہ قاعدہ موجود ہے, معذرت چاہوں گا تھوڑا ناظرین کے لیے وضاحت کر دوں اس میں, کہ عربی زبان کے اندر فیوچر ٹینس جو ہے جسے ہم مضارع کا لفظ استعمال کیا آپ نے, اگر کوئی اس ٹینس کے اندر یعنی فیوچر کے اندر استعمال ہوتا ہے تو وہ استمرار پر دلالت کرتا ہے, یعنی یہ عمل جاری رہنے والا ہے,
لگاتار یہ مسلسل جاری رہتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کے بعد بھی شب قدر تو آتی رہی ہیں اور یہ ملائکہ کا نزول رہا ہے, تو پھر یہ کس کے اوپر نازل ہوتے تھے یہ ملائکہ؟ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس وقت بھی حجت خدا موجود ہے اور یہ ملائکہ جو ہے اس حجت خدا کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور نازل ہوتے ہیں. تو یہ بات بھی اس سے ثابت ہوتی ہے, خود امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کا وجود بھی ثابت ہوتا ہے اس آیت سے.
بالکل ایسے ہی.
اور اسی طریقے سے پھر فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا من کل باذن ربہم من کل امر, پھر فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر, کہ اس رات میں طلوع فجر تک سلامتی ہی سلامتی ہے. تو یعنی اگر ہم خلاصہ کریں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھی نازل کیا ہے, پھر فرمایا ہے کہ اس رات جو ہے وہ ہزار مہینوں سے افضل ہے, اسی طریقے سے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اس رات میں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے, اور یہ بھی بیان کیا ہے کہ اس رات میں سلامتی ہی سلامتی ہے. تو یہ شب قدر کی فضیلت کو بیان کیا جا رہا ہے.
بہت شکریہ. یعنی بہت خوبصورت انداز میں اور مختصر انداز میں سورہ انا انزلناہ کی آپ نے تفسیر اس کے مضامین کی طرف اشارہ کیا. واقعاً ایک اہم ترین سورت ہے کہ جس کے ذریعے ہم شب قدر کی اہمیت کو جان سکتے ہیں. آغا صاحب, جیسا کہ بحث کا آغاز ہمارا سورہ قدر کے ساتھ ہوا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ظاہری بات ہے کہ ہم شب قدر کے اس بحث کو آگے بڑھاتے ہیں, مزید اس کی حقیقت پر آپ تھوڑی روشنی ڈالیے کہ یہ کیا رات ہے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بغیر کسی مقدمے کے آغاز جو ہے وہ سورہ سے ہو چکا ہے, اور یہ مخصوص ہے اور اہم مفاہیم جو اس کے اندر موجود ہیں. اب اس سے پہلے کہ اس آیت کے اوپر اور گفتگو آگے بڑھائیں, پہلے تھوڑا سا قدر کو کھول لیں. لیل تو تقریباً لوگوں کے ذہنوں میں ہے اور اس کا ترجمہ گرنے کی ضرورت نہیں ہے. رات کو کہتے ہیں اور ایک رات کی بات ہو رہی ہے, مخصوص رات کی بات ہو رہی ہے. اچھا, اس کے اندر جو اور بھی بہت سارے موضوعات ہیں جو ہم بعد میں بات کریں گے, اس وقت صرف اتنا کہ یہ قدر کسے کہتے ہیں. قدر کے معنی جو ہے وہ اندازے کے ہیں کہ کوئی چیز کتنی. بالکل, اگر اردو زبان میں ہم کہتے ہیں کہ جی کس کی قسمت میں کیا آیا, یعنی کس کو کتنا ملا, کس کو کتنے حصے میں آیا, اس مفہوم بہت سادہ سا ہے. لیکن قسمت کو جب ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں تو دو معنوں میں استعمال کرتے ہیں. ایک قسمت کا معنی جو ہے ہم عام طور پر زندگی کے حوالے سے کرتے ہیں کہ ہماری قسمت میں نہیں تھا, قسمت میں نہیں تھا, ایسا بیان کر رہے ہوتے ہیں جیسے ہماری مجبوری تھی اور ہم بے بس تھے اور ہم کچھ نہ کر سکے اور اس میں ہم سرنڈر ہو گئے اور جی وہ بس خدا کی طرف سے ہو گیا. تو اس مفہوم کو کھولنے کی ضرورت ہے کہ یہ تقدیر اور قسمت کہ مفہوم کیا ہے. تو مفہوم واضح کر دیا اس کا ہم نے کہ اس کا مطلب اندازہ ہے, اس کا مطلب کسی شے کا طول و عرض اور ہر جہت سے اس کے حصے میں جو چیز آنی ہے وہ ہے. یہ اس کے لغوی معنی ہو گئے کہ جو کہ ڈکشنری کے اندر آتے ہیں. اور خدا نے کائنات کا سسٹم بھی اسی طرح سے بنایا ہے, ہر چیز اپنے اندازے کے مطابق ہے. کائنات میں زمین ہو یا آسمان ہو, ایک اندازے کے ساتھ, ایک کیلکولیشنز کے ساتھ, اور اس کو اتنا ہی ملا ہے جتنا اس کو ملنا چاہیے تھا. یہی کائنات کی مختلف اشیاء سے اگر ہم بات کرتے ہیں کہ خدا نے ایسے نظم اور ایسے اندازے سے چیزوں کو بنایا ہے, تو انسان کو بھی اسی طرح سے خلق کیا ہے کہ انسان کی زندگی میں بھی, چاہے وہ خلقت سے پہلے عالم زر کو ہم مثال بنائیں, وہ بھی تاثیر رکھتی ہے. اس کا جو کچھ بھی پرفارمنس تھی وہ تاثیر رکھتی ہے. اور یہاں اس دنیا میں بھی جب وہ پیدا ہوا تھا, اس کا ماضی, اس کا حال, اس کا مستقبل, ہر چیز جو ہے اس کی قسمت کے لیے اور اس کی تقدیر کے لیے اہم ہوتی ہے. اور اس میں ہم جو ہے وہ ایک آیت کا سہارا لینا چاہیں گے کہ یہ قسمت جو ہے کیا تین طرح سے جو انسان کو ہم تصور کر سکتے ہیں قسمت اور تقدیر کے بارے میں. کیا ایسا ہے کہ ملائکہ جو ہے وہ ہر, کیونکہ لکھا ہے تنزل الملائکہ, تو پھر آگے جو ہے کل, کل کی بات آ رہی ہے. کل کا کیا مطلب ہے؟ من کل امر کہہ رہے ہیں آپ, ہر چیز کا حکم لے کے آتے ہیں. اب جب من کل کی بات آ رہی ہے تو اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ خداوند جو ہے جب بھیجتا ہے ہر چیز, ہر شخص کی قسمت. اچھا مولانا صاحب نے بڑا اچھا اشارہ کیا, ہر سال آتے ہیں, اس کا مطلب ہے ہر سال کا فیصلہ ہوتا ہے, ہر سال کی قسمت. اور مشہور بھی ہے, لوگوں کو معلوم ہے کہ لکھا جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو کیا اس میں ہم تین فرضیے لے سکتے ہیں؟ پہلا فرضی ہم یہ لیتے ہیں کہ وہ آتے ہیں اور اپنی مرضی سے جس کو جتنا چاہتے ہیں مار دیتے ہیں. کیا ہم یہ بات تسلیم کریں گے کہ بغیر کسی کرائیٹیریا کے چیزوں کو بانٹ دیا جائے, جو بھی قسمت میں ہے اس کو, جو بھی ان کا دل چاہے. اب چاہے خدا کی بات کریں بلا وجہ, خدا کسی کام کو بھی بغیر حکمت کے انجام نہیں دے سکتا. تو پہلا فرضی ہم تصور نہیں کر سکتے کہ بغیر کسی ریزن کے ڈسٹریبیوٹ,
عدل الہی کے خلاف.
دوسرا فرضیہ یہ ہو سکتا ہے کہ سب کو اکول بانٹ دیں. کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کو دعوت دی جا رہی ہے نیک عمل کی, خیر کی, برائی سے بچنے کی, اچھائی کی طرف آنے کی, اور پھر جب بانٹنے کی بات آئے تو پھر سب کو ایک بار بانٹ دیا جائے؟
یہ بھی کسی نے زحمت زیادہ کی ہے, کسی نے کم کی ہے, کسی نے نہیں کی ہے, سب کو ایک جیسا دے دیں؟
جی, تو یہ ممکن نہیں ہے. بس تیسرا فرضیہ رہ جاتا ہے کہ اس شب قدر میں آپ کو ایسی فرصت دی جا رہی ہے کہ اس مہینے کی پہلے اتنی فضیلت بیان کی گئی ہے اور اس کے بعد آپ کو یہ چانس دیا جا رہا ہے, اور ہر سال چانس دیا جا رہا ہے کہ آپ کیا ہو, اس سال کے اندر داخل ہوں, اس شب کو درک کریں, اس ماہ رمضان کو درک کریں, اس شب کو درک کریں, اور شب میں جو کچھ اپنی کوتاہیاں اور غلطیاں ہیں ان کی بخشش طلب کریں اور آئندہ کا راستہ متعین کریں. آئندہ کا راستہ کیا ہے؟ اور واضح طور پر انسان جو بھی عمل کرتا ہے, ذرہ برابر بھی اگر نیکی کرتا ہے تو اس کا حساب کتاب ہے, اور ذرہ برابر اگر کیا کرتا ہے, برائی کرتا ہے, تو اس کا بھی حساب کتاب ہے. بس دراصل شب قدر آپ کو وہ اپرچونیٹی پرووائڈ کر رہی ہے کہ آپ بے اندازہ خدا کی رحمت کو, خدا کی برکت کو, اور خدا کی تمام نعمتوں سے سرفراز ہونے کے لیے اس سے وہ رابطہ برقرار کر سکتے ہیں, کہ جس کے ذریعے سے پوری زندگی اور پورے سال کی برکات
ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ رحمتوں کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے, اور اس شب قدر کے اندر اب یہ انسان کا اپنا ظرف ہے کہ وہ کتنا اس سے استفادہ کرے گا. تو ظاہری بات ہے کہ انسان جتنا زیادہ ظرف رکھتا ہوگا, جتنی زیادہ قابلیت رکھتا ہوگا, اور اتنا زیادہ وہ شب قدر سے استفادہ جو ہے وہ کرتا رہے گا. بہت شکریہ آغا صاحب, اہم نکات ہیں. ناظرین کی طرف سے سوال آئے ہیں, آغا صاحب کے بعد آپ سے پوچھتے ہیں, لیکن سوال حقوق اللہ حقوق العباد, آیا دونوں معاف ہوں گے شب قدر میں, یا تفقیق ہے شب قدر کو جناب زہرا سے نسبت کیوں دی گئی ہے, کہ انشاءاللہ اس کو پھر آپ سے پوچھتے ہیں. آغا صاحب, شب قدر کے اندر جو عبادات کی جاتی ہیں, خدا وند متعال نے عبادت کے لیے اس رات کو قرار دیا ہے, اسی وجہ سے پھر آئمہ علیہ السلام نے اور پیغمبر نے اس خاص رات کی خاطر بہت سارے مخصوص اعمال جو ہیں وہ بیان کیے ہیں, دعاؤں کی شکل میں ہیں, نمازوں کی شکل میں ہیں. تو آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ ان اعمال کا جو ہے وہ تعارف کروا دیں, تاکہ ناظرین آج ان سے واقف ہو سکیں, اور کل جب شب قدر میں وارد ہوں تو بصیرت کے ساتھ وارد ہوں کہ کون کون سے اعمال کرنے ہیں.
جی, ہم اعمال شب قدر کو تقسیم کر سکتے ہیں دو قسموں میں.
ٹھیک ہے.
کچھ اعمال ایسے ہیں جن کو مشترکہ اعمال کہا گیا ہے، یعنی یہ جو 19, 21 اور 23 کی جو رات ہوگی تینوں میں وہ ایک جیسے ہی ہیں، وہ 19 میں بھی وہی اعمال انجام دینے ہیں، 21 کی رات بھی وہی ہیں اور 23 کی رات بھی وہی اعمال ہیں، یہ مشترکہ
اعمال ہوتے ہیں.
اور کچھ جو ہے وہ مخصوص اعمال ہیں، یعنی ہر رات سے مخصوص
اعمال
ہیں، جیسے 19 کا اپنے عمل ہے، مخصوص اعمال ہیں 21 کے اپنے اور 23 کے اسی طریقے سے اپنے مخصوص اعمال ہیں. تو ہم پہلے جو ہے وہی مشترکہ اعمال جو ہیں انہی کو بیان کرتے ہیں کہ مشترکہ اعمال کی جو لسٹ ہے اس میں تقریباً 8-9 عمل ہیں. ان میں سے پہلا عمل جو ہے وہ غسل کرنا ہے. غسل کی ٹائمنگ کیا ہے اس میں بیان ہوا ہے کہ کوشش کریں بھائی مثلاً 19 کی ابھی جیسے کل آ رہی ہے شب، تو غروب آفتاب کے نزدیک جا کر اس غسل کو انجام دیا جائے. اچھا غسل تو انجام ٹائم تو بتا دیا کہ اس ٹائم پہ کرنا ہے، اب نیت کیسے کرنی ہوگی اس غسل کی؟ تو جیسے باقی مثلاً غسل ہوتے ہیں تو اس میں نیت کی جاتی ہے، تو اس میں بھی آپ نے غسل کی یہی نیت کرنی ہے غسل شب قدر کر رہا ہوں قربتاً الی اللہ،
وہ ذہن میں لے کے آنا ہے کہ نیت یہ بیاض کی تھی اس میں.
اور باقی جو غسل کا طریقہ کار ہے وہ سیم وہی ہے جیسے آپ باقی غسل انجام
دیتے ہیں، واجب غسل کرنا ہے. میں اسی نقطے کو تھوڑا بیان کرنا چاہ رہا تھا. معمولاً معاشرے میں دیکھا گیا کہ غسل کو نہانے سے مترادف سمجھتے ہیں. جب کہا جاتا ہے کہ فلانی شب میں غسل مستحب ہے، شب قدر میں غسل مستحب ہے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ فقط جا کے نہا لیں، کپڑے تبدیل کر لیں تو یہ مستحب غسل انجام دے گا. نہ، غسل کی جو ترتیب واجب غسل کے لیے ذکر کی گئی ہے کہ پہلے سر دھونا ہے، پھر دایاں طرف جو ہے دونوں یہ دھونا ہے، پھر اس کے بعد بائیں طرف آنا ہے، تو یہ ترتیب ناظرین کے ذہن میں ہوگی. اس ترتیب کو ہم غسل فقہی لحاظ سے کہتے ہیں اور روایات میں وہی مراد ہے اور یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں اسی سے مربوط ہے.
اور اعلیٰ سستانی کے نزدیک تو اور آسانی ہو جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں سر گردن کو دھو لیں اور باقی جتنا بدن کا حصہ ہے وہ سارے کو آپ اکٹھا بھی دھو سکتے ہیں.
یعنی ترتیب جو ہے فقط سر اور گردن کے اندر ہے، بدن میں رائٹ اور لیفٹ کا جو ترتیب ہے وہ لحاظ نہ بھی کریں آنے کے لیے مشکل نہیں ہے، لیکن سر اور گردن جو وہ ترتیب سے دھونی ہے.
پہلے جو ہے سر گردن دھونا ہوگا
اور پھر بدن کو
دھونا ہے، اور بدن میں اگر ترتیب رکھنی ہے تو.
اور ایک باریک نقطہ بھی اگر سستانی کا متوجہ رہے، ان کے مقلدین فرماتے ہیں اگر آپ شاور سے نہا رہے ہیں، جب آپ سر دھو لیں گے تو شاور سے تھوڑا سا جدا ہوں گے،
یعنی بدن
تھوڑا دوبارہ داخل ہوں گے اور پھر دوسرا حصہ دھوئیں گے، اس کی طرف توجہ رہے. یہ آغاز سستانی کا مخصوص مسئلہ ہے،
اس کو تھوڑا سا وضاحت کر دیں تاکہ مزید کلیئر ہو جائے.
وضاحت اس طرح سے کہ بعض لوگ یہ ہوتے ہیں کہ شاور کے نیچے ہی
کھڑے ہو جاتے ہیں، بالکل
سر دھو لیا اور کھڑے
کھڑے ہی
بدن دھونا شروع کر دیا، تو باقی مراجع کا الگ ہونے کا فتویٰ نہیں ہے. لیکن آغاز سستانی کا فتویٰ یہ ہے کہ جب آپ سر کو دھو لیں گے تو شاور سے تھوڑا سا باہر آئیں گے، پھر دوبارہ شاور کے نیچے آئیں گے، پھر بدن کو دھوئیں گے سیدھا.
بس یہ غسل کا طریقہ یہ ہے، ضروری تھا یہ اشارہ کرنا. جی
جی بالکل. اور اسی طریقے سے اب سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ کیا اس غسل کے ساتھ انسان بغیر وضو کیے نماز پڑھ سکتا ہے؟ بالکل، اس غسل کے ساتھ جو ہے بالکل اس کے بعد وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جو ہے اسی غسل کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں نماز مغرب کو. اور یہی لکھا ہے،
یعنی اتنی تاکید ہے غسل کرنے کی، استحباب اس کی اتنی زیادہ ہے کہ حتیٰ وضو کو بھی معاف کیا گیا ہے کہ آپ اسی غسل میں. لیکن پھر توجہ دلاؤں گا، چونکہ ناظرین جو ہیں وہ توجہ نہیں کرتے، ممکن ہے بھول جائیں. غسل جو ابھی بیان کیا ہے اس طریقے سے اگر انجام دیں گے تو وضو سے بے نیاز ہیں. اگر فقط نہا کے آ گئے اور پھر کہیں کہ وضو کی ضرورت نہیں، نہ وضو
البتہ اس میں بھی اختلاف فتویٰ موجود ہے. اگر سستانی کی نزدیک مستحب غسل جو ہے وہ دیگر چیزوں کے لیے وضو کی جو ہے وہ معافی ہو سکتی ہے، لیکن رہبر معظم جو ہے اس کی اجازت ظاہر نہیں دیتے.
ٹھیک ہے، یہ بھی ایک تاکید ہو گئی، اس میں ناظرین توجہ کریں کہ کس کے مقلد ہیں اس کے مطابق
جی اس کے فتوے کے مطابق.
اور یہ بھی اس بات کی طرف بھی توجہ رہنا چاہیے کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ غسل کے بعد جو ہے وضو کی ضرورت نہیں ہے، مثلا اگر آغا سستانی کا ہی مقلد ہے تو ان کے فتوے کے مطابق عمل کرنا چاہ رہا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ غسل کے بعد کوئی ایسا عمل صادر نہ ہو جس سے وضو باطل ہوتا ہے. اگر وہ صادر ہو گیا تو وضو جو ہے وہ کرنا ہوگا اس کے بعد. تو بہرحال جو ہے اسی کے ساتھ جو ہے وہ نماز مغرب اور عشاء ادا کی جائے گی. یہ پہلا عمل ہے کہ آپ نے غسل کرنا ہے، یہ پہلا عمل ہے. دوسرا عمل کیا ہے؟ دوسرا عمل ہے کہ جیسے ہی آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز ادا کر لی ہے تو اس کے بعد دو رکعت نماز ہے جس کو پڑھنا ہے، اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ نیت میں یہی کہیں گے کہ دو رکعت نماز شب قدر قربتاً الی اللہ.
تو وہ یعنی نیت کو دہرانا ضروری نہیں ہے. اس کے بعد کیا ہوگا, سورہ حمد کے بعد 7 دفعہ سورہ توحید کو پڑھنا ہے, سورہ قل ہو اللہ احد, اس سورہ کو پڑھنا ہے 7 دفعہ. اسی طریقے سے دوسری رکعت میں بھی ہے, یعنی سورہ حمد کے بعد 7 دفعہ سورہ قل ہو اللہ احد کو پڑھنا ہے. باقی سیم وہی طریقہ ہے جیسے عام نماز میں آپ پڑھتے ہیں, کوئی چینجنگ نہیں ہے. یہ 2 رکعت نماز ہو جائے گی. وہیں پہ 2 رکعت نماز جیسے ہی ختم ہوگی تو اس کے بعد مستحب ہے کہ 70 دفعہ استغفر اللہ و اتوب الیہ کی تسبیح پڑھی جائے 70 دفعہ. اس میں ناظرین توجہ کریں کہ کلمہ ربی نہیں ہے, استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ وہ ربی نہیں ہے, فقط استغفر اللہ و اتوب الیہ ہے. چونکہ معصوم سے یہ اعمال نقل ہوئے ہیں تو جو ان کے الفاظ استعمال ہوئے ہمیں بھی چاہیے کہ انہی الفاظ کی پیروی کریں اور انہی کو بولیں. تو یہ 70 دفعہ پڑھنا ہے. اور روایات میں وارد ہوا ہے کہ کوئی شخص جو ہے یہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد یہ 70 دفعہ یہ تسبیح جو ہے وہ اگر پڑھتا ہے تو خداوند عالم اس کے اور اس کے والدین کے گناہ معاف کر دیتے ہیں, چاہے اس کے والدین زندہ ہوں یا دنیا سے جا چکے ہوں. اور باقاعدہ یہ بھی روایت میں وارد ہوا ہے کہ اگلے سال تک ان کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں. تو یہ عمل ہے. اس کے بعد چوتھا عمل یہ ہے کہ جیسے یہ عمل 70 دفعہ تسبیح ختم ہو تو قرآن کو سامنے کھول کے ایک دعا ہے اس کو پڑھنا ہے. وہ مفاتیح الجنان میں ذکر ہوئی ہے, ہم بھی لکھیے یہاں پہ تو پڑھ دیتے ہیں, اچھا رہے گا ناظرین کے لیے. مثلا دعا کیا ہے, قرآن کو کھولیں گے اپنے سامنے رکھیں گے اور یہ دعا پڑھیں گے, اللہم انی اسألوکا بکتابک المنزل وما فیہ وفی اسمک الاکبر واسماؤک الحسنی وما يخاف ويرجى ان تجعلني من عتقائك من النار. تو سرسری طور پہ ترجمے کی طرف توجہ رہنی چاہیے, یعنی انسان جو ہے وہ سوال کر رہا ہے اللہ سے کہ خدایا تجھے اپنی کتاب جو نازل کی ہے, نازل کردہ کتاب کا واسطہ, اور اس کے اندر جو چیزیں نازل کی ہیں اور اس کے اندر جو آپ کے اسماء حسنہ ہیں, آپ کا نام اکبر ہے, اور جس چیز کا خوف دیا گیا ہے اور جس چیز کی امید دلائی گئی ہے, ان ساری چیزوں کا تجھے واسطہ دیتا ہوں, کس لیے؟ ان تجعلنی من اتقائک من النار, کہ خدا مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے. تو یہ جب قرآن کو کھول لے یہ عمل انجام دے گا تو اس کے بعد یہ ہے کہ اپنی حاجات کو ذکر کرے, جو بھی انسان کے ذہن میں حاجت ہے اس کو ذکر کرے. بالخصوص امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کی ظہور کے لیے دعا کرنی چاہیے خصوصی طور پہ جی. اور اسی طریقے سے اس کے بعد جو 5واں عمل ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کو سر پہ رکھ لیں گے, قرآن پہ سر پہ رکھ کے یہ دعا پڑھیں گے, اللہم بحق ہذا القرآن, اے خدایا تجھے اس قرآن کا واسطہ, و بحق من ارسلتہ بہ, اور اس کا واسطہ جس کو تو نے اس کے ساتھ بھیجا ہے, یعنی پیغمبر اسلام کا واسطہ, و بحق کل مؤمن مدحتہ فی, اور تجھے واسطہ ہر اس مومن کا جس کی تو نے تعریف کی ہے اس قرآن مجید میں, وَبِحَقِّكَ عَلَيْهِمْ فَلَا أَحَدَ أَعْرَفُ بِحَقِّكَ مِنْكَ, اور وہ اس حق کا واسطہ تجھے جو تیرا ان مومنین پہ حق ہے اور جس کو تیرے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا, تو اس چیز کا واسطہ دے کر ہم جو ہے سر پہ قرآن رکھیں گے اور یہ دعا جو ہے وہ پڑھیں گے. جب یہ دعا ختم ہوگی تو اس کے بعد جو ہے بیکا یا اللہ 10 دفعہ پڑھنا ہے, بے محمد 10 دفعہ پڑھنا ہے, بے علی 10 دفعہ, بے فاطمہ 10 دفعہ, بالحسن 10 دفعہ, بالحسین, بے علی ابن الحسین, بے محمد بن علی, بے جعفر ابن محمد, بے موسیٰ بن جعفر, بے علی ابن موسیٰ, بے محمد ابن علی, بے علی ابن محمد, بالحسن ابن علی, بالحجہ. یعنی اس طریقے سے ہم نے 14 معصومین علیہ السلام,
یعنی ہر ایک کو 10-10 مرتبہ
پڑھنا ہے. اور یہاں پہ ایک بات کی طرف خصوصی توجہ دلانا چاہوں گا کہ انسان توجہ کرے کہ اس شب قدر میں قرآن سر پہ رکھا ہوا ہے اور ساتھ میں 14 معصومین علیہ السلام کے نام لے رہا ہے. تو یہاں سے انسان جو ہے نا ایک حدیث کی طرف متوجہ ہوتا ہے جو مشہور و معروف حدیث ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا انی تارکن فیکم مستقلین کتاب اللہ و اتدی اہل بیتی, کہ یہ اللہ میں آپ کے درمیان قرآن اور اہل بیت کو چھوڑے جا رہا ہوں. تو شب قدر بہترین تمسک کا طریقہ ہے, بلکہ ایسے سمجھیں کہ شب قدر میں انسان کے چونکہ پورے سال کے اعمال کے کا سائن ہونا ہے اور انسان کا بجٹ پاس ہونا ہے, تو اللہ نے یہ کہا ہے کہ آپ جو ہے قرآن اور اہل بیت سے تمسک کریں اور اپنی حاجات خداوند متعال سے طلب کریں.
بہت شکریہ, یہ بات چل رہی ہے, انشاءاللہ آپ کی طرف آتے ہیں. آغاز سے ایک دو سوال پوچھ لیتے ہیں پھر اعمال کو کامل کرتے ہیں بحث کو. آغا صاحب، چونکہ ناظرین کی طرف سے سوال آیا ہے، دو سوال تھے جو پچھلے یعنی دفعہ میں نے اشارہ کیا. پہلا سوال تو ان کا یہ ہے کہ خداوند متعال نے شب قدر میں انسان کے گناہوں کو معاف کرنا ہے، اور حق بھی دو قسم کے ہیں، ایک حق اللہ ہے، یعنی انسان جو ہے خدا کے حق میں معصیت کرتا ہے، خدا کے حق کو ضائع کر دیتا ہے نعوذ باللہ، اور ایک حق العباد ہے کہ انسانوں کا حق ضائع کر دیتا ہے. تو آیا خدا اس شب قدر کے اندر دونوں حقوق کو معاف کر دے گا؟
جی، مبتلا بے سوال ہے، اور اس کو بہت ہی ہمارے موضوع سے بھی ریلیٹ کرتا ہے. ہم اس کو موضوع کے ساتھ ہی جواب دیں گے، پہلے سے تفصیلات میں جاتے ہیں، اس کو کئی مرحلوں میں ہم جواب دینے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ واضح طور پر قرآن کے اندر جو ہم نے آیت بھی بیان کی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یعنی حساب و کتاب آسان نہیں ہے. آسان اس لیے بھی نہیں ہے کہ جب ہم قیامت کا منظر پیش کرتے ہیں اور بچوں کو سمجھانے کے لیے جو مثالیں دی جاتی ہیں کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز اور اس قسم کی مثالیں، دراصل اعمال کی سخت جانچ پڑتال کی طرف اشارہ کرتا ہے. اور یہ آیت اور اس جیسی آیت جو میں ابھی تلاوت کروں گا کہ ہم اس قرآن سے جو نازل ہوا ہے اس مہینے میں بھرپور استفادہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور زیادہ سے زیادہ قرآن اور روایت سے باتیں کرنے کی کوشش کریں گے، اس سے بہتر کہ ہم اپنی باتیں کریں، ہم انہی آیات کو پڑھ کے ہم بات کریں. بس اعمال کی جانچ پڑتال سخت مرحلہ ہے، آسان مرحلہ نہیں ہے، اس کو ہمیں جان لینا چاہیے. اور اس کے بعد ایک اور آیت جو سورہ اعراف کی 168 نمبر آیت ہے، اس کے بھی ہم ترجمہ پیش کریں گے. آیات کو ہم عربی نہیں پڑھ رہے، اور ہم نے بنی اسرائیل کو مختلف ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، یعنی گروپس، گروپ اے گروپ بی، ٹھیک ہو گیا جی. اور بعض نیک کردار تھے اور بعض برخلاف تھے، یعنی نیک کردار نہیں تھے، بد کردار تھے. بنی اسرائیل میں بس دو قسم کے افراد کے دو گروپس خدا نے اس آیت میں بتایا کہ ہم نے بیان کر دیے، قرار دیے، اور ہم نے انہیں آرام اور سختی کے ساتھ آزمایا. کبھی کبھی انسان کو آزمائش دے کے آزمایا جاتا ہے اور اس کا امتحان کیا جاتا ہے، اور کبھی کبھی نعمتیں دے کے بھی آزمایا جاتا ہے. اور آپ کو پتا ہے بنی اسرائیل وہ قوم ہے کہ جس کو کیا نعمتیں نہیں دی گئی ہیں، مرغ و بریان تک جو ہیں وہ روسٹڈ آسمان سے برستے تھے.
بلکہ بعض اوقات کیا ہے، مزار میں تعبیر بھی یوز کرتے ہیں کہ خدا کی چہیتی قوم تھی،
جی سب سے چہیتی اور سب سے بدماش قوم، جو آج تمام انسانیت کے لیے خطرہ ہے یہ بنی اسرائیل کی قوم آج کل. اور قدس کے مسئلے پہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی اس قوم کے بارے میں، کس نے کیا نہیں کیا، 70 نبیوں کو صرف شہید کیا اس قوم نے، اس پر تفصیل سے بات ہوگی. جی کفران نعمت، بس کیوں آسائش، کیوں سختیاں؟ قرآن کی اس آیت میں اشارہ رہا ہے، میں نے بیان کیا سورہ اعراف کی آیت نمبر 168 کہ ہم نے یہ کام آزمانے کے لیے کیا، اور آزمایا کیوں؟ تاکہ یہ راہ راست پر آ جائیں. تو دراصل خدا کی جو ساری کوشش ہے کہ یہ اعمال کی سختی اس لیے نہیں ہے کہ خدا کا شوق ہے کہ ہم سب کو جہنم میں آپ میں جلا کے خوش ہوگا خدا، نعوذ باللہ، ایسا کوئی تصور نہیں ہے. بلکہ یہ سارا، جب نے لفظ انذار کی بات کی تھی، یہ انذار کا حصہ ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ میرے یہ پسندیدہ قوم، پسندیدہ امت جو ہے ہدایت کی طرف آ جائے. انذار
کے مختلف درجات ہیں، اس میں سے ایک درجہ یہ ہے کہ تنبیہ کے بارے میں ان کو بیان کریں.
اس کے بعد اگلی آیت کی طرف جاتے ہیں، سورہ نساء کی آیت نمبر 4 ہے، اور فرماتے ہیں اللہ کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا. یعنی جسٹس کی بات کر رہا ہے کہ کسی پر ظلم نہیں ہوگا، کل جو برائی کی ہے تو اس کی سزا ملے گی اور حساب کتاب ہوگا. انسان کے پاس نیکی ہوگی تو اسے دو گنا جزا ملے گی، یعنی نیکیوں پہ تو خدا فراوان جزا کی بات کر رہا ہے، اور جو اپنے پاس سے اجر عظیم بھی ادا کرے گا، یعنی نہ صرف یہ کہ جتنا تمہارا استحقاق بنتا تھا بلکہ خدا اس سے زیادہ جو ہے وہ عطا کرے گا. اس آیت کا کانٹیکسٹ یہ ہے، بس اگر نیکی انجام دیں گے تو اس کا ریوارڈ جو ہے وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی معین ہے، اور یہ اس آیت کی بات ہے. پھر لقمان، سورہ لقمان مشہور ہے، اپنے بیٹے کو نصیحت کی ہے اور بہت ساری باتیں سمجھائیں، ان میں سے ایک بات جو انہوں نے سمجھائی، بیٹا نیکی یا بدی ایک رائی کے دانے کے برابر. رائی کا دانہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، اور مسٹرڈ کہتے ہیں انگلش میں رائی کو، اس کا دانہ. فرماتے ہیں اور کسی پتھر کے اندر ہو یا آسمان پر ہو یا زمین کی گہرائی، یعنی جتنی بھی چھپا کے برائی کرو، مفہوم جو بیان کرنا چاہتے ہیں، جتنی بھی، تو خدا روز قیامت ضرور اسے سامنے لائے گا یعنی اعمال سامنے آ جائیں گے, ہم چھپا نہیں سکتے, رسوا ہو جائیں گے. اسی لیے یہ آیتیں پیش کیے جا رہے ہیں کہ ابھی ہوشیار ہو جائیں, ابھی اس شب قدر کی برکات سے پلٹ آئیں اور اس کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں تاکہ جو ہے ہماری بخشش ہو جائے. وہ لطیف بھی ہے اور خبیر بھی ہے. خوب واضح ہے لطافت کب ہوتی ہے اور خبر جو ہے وہ ظاہر بات ہے کوئی لمحہ کوئی چیز کسی جگہ سے پوشیدہ نہیں ہے. میں اس واقعے کو ذکر نہیں کروں گا کہ پوچھا گیا ہے کہ جی گناہ کرنے کی اجازت دے دی جائے, اس پہ بات نہیں کرتا میں بعد میں. پھر کل بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی, ان الحسنات یذہبن السیئات سیئات, تو نیکی جو ہے برائیوں کو ختم کر دی. ایک طریقہ جو ہے ہمارے پاس, اگر اعمال کی سخت جانچ پڑتال ہوگی تو نیکیوں کا پلڑا بھاری کرنے کی ہماری کوشش جاری ہونی چاہیے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ شیطان جو ہے ہماری جان چھوڑ دے گا, شیطان جان نہیں چھوڑتا, لیکن گریجولی سفر کیا جاتا ہے. کہتے ہیں سگریٹ چھوڑنی ہے تو ایک دم سے نہیں چھوڑ سکتے, کیا کرنا پڑتا ہے اس برائی کو ختم کرنے کے لیے, گریجولی آہستہ آہستہ آپ چھوڑ سکتے ہیں. یہی برائی کا مسئلہ ہے کہ ویسے تو انسان کو اگر دل میں ٹرننگ پوائنٹ آ جائے تو فوراً بھی بدل سکتا ہے, پلٹ سکتا ہے, لیکن ہر انسان کے لیے تدریجی طور پر جو ہے وہ نیکیوں کو زیادہ سے زیادہ اختیار کریں تاکہ برائیاں جو ختم.
آپ کی بات سے مثلاً یہ آپ نے جو بیان کیا ہے اس میں بہت خوبصورت ایک نقطہ پوشیدہ ہے کہ جہاں پر اعمال کے حساب کتاب کی سختی کے بارے میں ذکر ہو رہا تھا اور ممکن ہے کہ کوئی بندہ اس سختی کو سن کر نا امید ہو جائے کہ مجھے پتہ نہیں معاف ہوں گے نہیں ہوں گے, تو اس میں کہ ان الحسنات یذہبن السیئات جو ہے یہ امید دلاتی ہے کہ انسان اگر حسنات اور نیکیاں اگر انجام دے دیتا ہے خدا تمہاری اس برائیوں سے صرف نظر کر دے گا اور شب قدر جو ہے یہ انہی راتوں میں سے.
حتی جب سزاؤں کی بھی بات آتی ہے تو یہ آیت جو ہے سورہ قصص کی آیت نمبر 84, جو کوئی نیکی کرے گا اسے اس سے بہتر اجر ملے گا, پہلے بھی یہ بات ہوئی, لیکن جو کوئی برائی کرے گا اس کا کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں تو برائی کرنے والوں کو اتنی ہی سزا دی جائے گی جتنی اس نے برائی کی ہے, جتنے اس کا عمل ہے. یہاں تک تو بات تھی کہ اعمال سخت ہے, اعمال میں گنجائش ہے, ایک راستہ جو ہے نیکیوں کو بڑھانے کا ہے, اور اب جو آیات ہیں وہ توبہ کی طرف ہے. توبہ کے بعد آئیں گے کہ آیا کون سی توبہ قبول ہوتی ہے کون سی توبہ قبول نہیں ہے. فرماتے ہیں جو لوگوں نے بڑے اعمال کیے اور پھر توبہ کر لی اور توبہ کے بعد ایمان لے آئی, عجیب ہے بھائی, توبہ کا تعلق تو پہلے ہی مومن سے ہے اور مومن توبہ کر رہا ہوگا ظاہر ہے تو اس کا خدا سے تعلق ہوگا تو توبہ کر رہا ہوگا نا, تو یہ توبہ بعد والی توبہ, یہ توبہ کے بعد ایمان کون سا ہے؟ یہ بعد والا, یہ حقیقی ایمان جو دل میں اتر جانے والا, اس سے منقلب ہوتا ہے, ایک لقلقہ زبانی ہوتا ہے کہ انسان زبانی تو کلمہ پڑھ رہا ہے کہہ رہا ہے علی ولی اللہ, لیکن جب علی کچھ کہتا ہے تو اس کے اوپر عمل نہیں کرتا, کہتا ہے لا الہ الا اللہ لیکن جب خدا کہتا ہے یہ کرو یہ نہ کرو تو وہ نہیں انجام دیتا. یہ وہ مرحلہ ہے ایمان کا. تو توبہ کے بعد تمہارا پروردگار بہت بخشنے والا ہے, چھوٹا موٹا بخشنے والا نہیں ہے, خدا کے بارے میں کوئی بھی صفت جو ہے نقص سے خالی ہے, عروج پہ ہے, صفت کمال پہ ہے اور ہمیشہ کے لیے. یہ لمحہ نہیں آج موڈ ہے تو معاف کر دے گا, موڈ کی بات خدا سے ہے, نعوذ باللہ,
خدا مبرہ ہے ان چیزوں سے,
مبرہ ہے ان چیزوں سے, سارے نقص ہیں, تو ہر وقت دروازہ کھولا ہوا ہے خدا نے, جس مرحلے پہ بھی آ جائے گا. اور جب ایسا دستخوان بچھایا ہو کہ ماہ رمضان کو خصوصی ماہ قرار دیا ہو اور ماہ رمضان میں ایک لیل کی بات ہوئی ہے, ابھی اس پہ بھی اشارہ کریں گے انشاءاللہ, تو پھر تو بخشش کا انسان کو یہ سہارا جو ہے فوراً تھام لینا چاہیے اور فوراً اس کی بارگاہ میں پلٹ آنا چاہیے کہ تمہارا پروردگار بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 153 کا ہم نے ترجمہ پیش کیا, اور اس کے بعد شورا کی سورہ شورا کی آخری آیت کو اس باب میں بیان کر کے ہم اس سوال کی طرف آتے ہیں اور فرماتے ہیں اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے, کوئی اور توبہ قبول نہیں کرتا,
خدا ہی توبہ,
اور ان کی برائیوں کو معاف کرتا ہے اور تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے. ہم اپنے اعمال کو چھپا نہیں سکتے, حضرت لقمان نے بھی اپنے بیٹے کو یہی کہا تھا اور یہی بات جو ہے اہم ہے. اب آتے ہیں کہ کون سی توبہ قبول کرے گا, کن اعمال کی توبہ قبول کرے گا. مثال کے طور پر ہمارے اوپر حقوق ہیں, حقوق العباد کو بھی خدا جو ہے وہ توبہ کے زمرے میں قبول کر لے گا. تو واضح ہے کہ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ خدا اپنے متعلق جتنے اعمال ہیں, جو تھوڑی بہت کوتاہی رہ گئی ہے, اگر ہم گڑ گڑائیں گے یہ فرصت ہمیں مل رہی ہے تو خدا توبہ کو قبول کرنے والا ہے. لیکن اگر بندوں سے متعلق اعمال ہم نے انجام دیے ہیں, کسی کا حق ہماری گردن پہ ہے, اور انسان سب سے زیادہ جو قرآن آیات کہتے ہیں اپنی بیوی سے بھاگے گا قیامت میں, اپنے بیٹوں سے بھاگے گا, تو سب سے زیادہ حقوق اپنی فیملی میں ہیں. اور سب سے پہلے ہمیں توبہ و معافی تلافی کا آغاز جو کہاں سے کرنا چاہیے, اس شب قدر میں پہلے ان بندوں کے حقوق کی ہمیں مغفرت طلب کرنی چاہیے, لوگوں سے جا کے معافی تلافی کریں. اس میں شرم نہیں ہے
جی,
کیونکہ وہ شرم بہت خطرناک ہے
جو قیامت کے دن ہوگی. بالکل,
اسی لیے بعض لوگ عذر پیش کرتے ہیں,
پوری دنیا سامنے ہوگی اور عیب سامنے ہوں گے, اور یہاں تو فقط چند لوگ ہیں جو دیکھ رہے ہیں.
اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہاں مجسم اعمال ہوں گے, فلم چل رہی ہوگی, یہاں تو چھپے ہوئے ہیں برائیاں. اگر چھپے چھپے یہ مسئلہ حل ہو جائے, بندوں اور بندوں کے درمیان حل ہو جائے, تو زیادہ بہتر ہے. تو ہر قسم کے ایسے حقوق جو کسی کے بھی ضائع کیے ہیں وہ معاف نہیں ہوں گے.
حقوق العباد کی معافی میں یوں اگر بیان کروں, ان کو پورا کرنے میں ہے
جی.
یعنی اگر چاہتے ہیں کہ حقوق العباد خدا مند متعال جو ہے اس کی معافی دے دے جو ضائع کیا ہے حق, تو وہ حق جو ہے یا معاف کروا لیں ان کے پاس جا کے, یا اس حق کو ادا کر دیں. اگر وہ ادا نہ کیا یا معاف نہیں کروایا, تو خدا بندے متعال نے معافی کی ضمانت نہیں دی.
بہت ظریف نقطہ ہے اس کے اندر بھی, کہ خود حقوق العباد بھی خدا نے منع کیا ہے کہ یہ حکم خداوندی ہے, ہم حکم خداوندی کی بھی انحراف کر رہے ہیں, اس کی اطاعت سے سرپیچی کر رہے ہیں, لیکن خدا نے اس مرحلے پہ کہا بندے کو راضی کر لو, میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے,
میری نافرمانی ہوئی ہے, میں معاف کر دوں گا, لیکن اس کو راضی کر.
حالانکہ یہ نافرمانی بھی ہم نے خدا کی ہے دراصل, لیکن اس کے باوجود خدا نے کہا ان بندوں کو راضی کر لو, یہاں پر گارنٹی دے رہا ہوں کہ معاف کر دوں گا. اتنی گارنٹی کے بعد بھی اگر کوئی بندہ اس رات سے استفادہ, ہاں
بس جواب یہ ہوا کہ بہت اچھے مقدمے کے ساتھ آپ وارد ہوئے اس سوال کے جواب میں, کہ ایک تو حقوق کی اہمیت پتہ چل گئی اس کے اندر, توبہ کی اہمیت پتہ چل گئی اس کے اندر, اور پھر اس نقطے کو بیان کیا کہ حقوق اللہ چونکہ خدا کے ساتھ مربوط ہیں, وہ کب معاف کرے گا, کیسے معاف کرے گا, بہرحال وہ خدا کے اوپر ہے, ہمیں فقط خدا سے مغفرت طلب کرنی چاہیے. حقوق العباد جو ہیں, جو نافرمانی ہوئی ہے وہ تو خدا معاف کر دے گا, لیکن جو حقوق ہیں وہ یا اس سے معاف کروائے جا کر, یا پھر جو ہے اس کے حق کو ادا کرے. ایک سوال رہ گیا ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے, وہ انشاءاللہ ان سے
جی
پوچھنے کے بعد آپ کی طرف آتے ہیں. آغا صاحب, ہم شب قدر کے اعمال کی بات کر رہے تھے, اور بعض اعمال آپ نے بیان کر دیے ہیں, بعض جو رہ گئے ہیں ان کو بیان فرما دیجیے.
تقریباً ہم نے پانچ اعمال جو ہیں بیان کر دیے تھے. پہلا غسل کرنا تھا, دوسری دو رکعت نماز تھی, اور پھر قرآن کھول کے کچھ دعائیں تھیں جو سامنے وہ پڑھنی تھی, اور اس کے بعد جو چھٹا عمل ہے وہ ہے زیارت امام حسین علیہ السلام, کہ بہت زیادہ تاکید آئی ہے کہ اس رات میں اور یہ جو تین راتیں ہیں شب قدر کی, ان میں زیارت امام حسین علیہ السلام کو پڑھا جائے. اگر جو لوگ کربلا میں یا نزدیک رہتے ہیں رات میں موجود ہیں, تو وہ زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے باقاعدہ طور پہ جائیں. چونکہ روایت کے لفظ ہیں کہ جو شخص اس رات میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے جاتا ہے, تو ساتویں آسمان پہ عرش کے نزدیک ایک منادی ندا دیتا ہے کہ اس شخص کے تمام گزشتہ گناہ معاف کر دیے گئے ہیں. تو بہرحال بہت اہمیت ہے زیارت امام حسین علیہ السلام
کے, گفتگو کریں گے کل انشاءاللہ شب قدر کے حوالے سے. ابھی چونکہ وقت ختم ہو گیا, انشاءاللہ مختصر کر کے تفصیل ہم انشاءاللہ کل پہلے پروگرام میں کرتے ہیں. عمل بیان کریں
جی. اسی طریقے سے شب بیداری ہے, یعنی اس رات پوری رات جو ہے وہ جاگتے رہنا چاہیے, اور روایت کے الفاظ ہیں کہ جو شخص پوری رات جاگتا ہے, اگرچہ آسمانوں کے ستاروں کے برابر ہی اس کے گناہ کیوں نہ ہوں, پہاڑوں کی جسامت کے برابر کیوں نہ ہوں, دریاؤں کے پانی کے برابر کیوں نہ ہوں, اگر کوئی شخص اس رات میں جاگتا رہتا ہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو یہ ساتواں عمل ہے شب بیداری. اور باقاعدہ جو ہے وہ وارد بھی ہوا ہے کہ پیغمبر اسلام جو ہے اس رات میں کہتے تھے اپنے خاندان کو کہ جاگتے رہیں, اگر کوئی افراد ان میں سے رات کو سونے لگتا تھا تو اس کے چہرے پہ پانی چھڑکا کرتے تھے.
میں اس میں ایک نقطہ ایڈ کروں گا, چونکہ اس میں بعض اوقات ہمارے معاشرے میں تھوڑی غلط فہمی موجود ہے. روایت کا جملہ من احیا, احیا کا لفظ آیا ہوا ہے, ہم اس کو اگرچہ چونکہ لفظ نہیں ہے ہمارے پاس, ترجمہ جو ہے وہ جاگنے کے ساتھ کرتے ہیں. تو جاگنا فقط جو ہے وہ ملاک نہیں ہے ہماری ان باتوں سے, جو ہے وہ سوئے تفاہم نہ ہو, جو کہ معاشرے میں بعض اوقات رائج بھی ہے, گپ شپ لگاتے رہتے ہیں, لغویات میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور جاگ رہے ہوتے ہیں. اچھا جاگ کیوں رہے ہو اگر تم نے عبادت نہیں کرنی, جاگنا عبادت ہے نا. روایت نے کہا من احیا لیلۃ القدر, احیا کا لفظ ہے, احیا سے مراد یہ ہے کہ ہم جو جس طریقے سے معصومین نے رات گزارنے کا حکم دیا ہے اس کے مطابق ہم اگر جاگیں گے تو یہ عبادت شمار ہوگی.
اور باقاعدہ ذکر ہوا ہے کہ آپ جاگ تو رہے ہی ہیں, تو بہتر یہ ہے کہ آپ ایک علمی محفل کا انعقاد
کریں. وہ پچھلے پروگرام میں ہم نے تفصیل سے بات کی ہے اس کے اوپر. بالکل
صحیح. اسی طریقے سے جو ہے وہ آٹھ نمبر جو مستحب ہے وہ ہے 100 رکعت نماز. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ 2 رکعت دو دو کر کے پڑھنی ہے, سورہ حمد کے بعد 10 دفعہ سورہ توحید یعنی سورہ قل ھو اللہ احد کو پڑھنا ہے. یہ 100 رکعت نماز ہے. اچھا یہ 100 رکعت نماز ہے, یہ بھی کر سکتے ہیں اگر کسی شخص کی قضا نمازیں ہیں تو بجائے 100 رکعت نماز پڑھنے کے, چونکہ یہ مستحب ہے اور قضا جو ہے اس کا واجب ہے, تو اس کو چھوڑ کے مستحب کو چھوڑ کے وہ جو قضا ان کی نمازیں رہتی ہیں ان کو پڑھیں. اور بعض اوقات جو مثلا دیکھا جاتا ہے حرم میں یہاں پہ اور باقی جگہوں پہ کہ 6 دنوں کی نمازیں جو ہیں ان کا اہتمام,
یعنی مسلسل 6 دنوں کی فجر سے شروع کر کے عشاء تک یہ ایک دن بن جائے گا, پھر فجر سے عشاء تک یہ 6 دن کی پڑھیں تو وہ 100 رکعت کا ثواب مل جائے گا.
اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات مومنین یہ بھی سوچتے ہیں کہ اب 6 رکعت جو 6 دن کی نماز جو ہے وہ بہت سخت ہو جائے گی, تو اس میں مستحب اذکار کو چھوڑ دیں. یہ مسائل جو لکھے ہوئے
تاکہ تیزی سے پڑھ سکیں اس میں
آسانی سے پڑھ سکیں.
بالکل اس کی تفصیل ہم کل انشاءاللہ بیان کریں گے.
تو آخری عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ دعائے جوشن کبیر ہے کہ اس کو پڑھا جائے انشاءاللہ, پھر دعائے جوشن کبیر پہ مزید وضاحت کے ساتھ
بات کریں گے اس کے اوپر کس کی اہمیت پہ ہو جائے. چونکہ ہم نے پروگرام پہلا اسی وجہ سے شروع کیا تھا تاکہ ہم اہم ترین باتیں اس پروگرام میں کریں, اور اسی طرح یہ ہمارا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے گا.
19 کی رات ہے تو مخصوص عمل بھی بتا دیا جائے, زیادہ نہیں ہے, بس 100 دفعہ جو ہے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کی تسبیح ہے, اور دوسرا عمل جو ہے وہ امیر المومنین کے قاتلوں پہ لعنت کرنی ہے. وہ اپنی زبان میں بھی کر سکتے ہیں,
عربی میں بھی کر سکتے ہیں.
عربی میں ہے اللہم لعن قتلت امیر المومنین.
بالکل, بہت شکریہ. انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے اس اہم موضوع کے اوپر, چونکہ یہ جتنی اہم رات ہے اتنے اہم اعمال ہیں, جتنی گفتگو جتنی آگاہی دی جائے اتنا کم ہے. جی تو وہ جناب زارا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے فقط سوال رہ گیا تھا, اگر ایک جملے میں فقط اگر آپ بیان کریں تفصیل ہم کل لازم کر دیں.
بالکل انشاءاللہ. ہم نے اسی سورہ نزل میں پڑھا وہ مادرک مائل لیلۃ القدر. دیکھیں یہ دو درک کی بات ہوتی ہے یا معرفت کی بات ہوتی ہے, خدا کی معرفت رسول کی اگر اس سے موازنہ کرے تو مقایسہ نہیں ہے, رسول کی معرفت اور ہم جیسے لوگوں کی معرفت کا مقایسہ نہیں ہے, لیکن ایک راستہ دکھایا گیا. اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ قلب شہر رمضان لیلۃ القدر, لیلۃ القدر کا جو ہے وہ قلب جو ہے وہ لیلۃ القدر جو رمضان کا قلب ہے. من عرف فاطمہ حق معرفتہا فقد ادرک لیلۃ القدر. انشاءاللہ ہم اس پہ کل بات کریں گے کہ جس نے جناب فاطمہ کو جیسا ان کی معرفت کا حق تھا اگر وہ معرفت حاصل کر لی تو وہ لیلۃ القدر کو اسی حیثیت سے اسی نسبت سے درک کر سکتا ہے. بس یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم درک نہیں کر سکتے, درک کر سکتے ہیں لیکن اپنی معرفت کے حساب سے حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے جو خدا جانتے.
چونکہ تفصیلی موضوع ہے, انشاءاللہ کل اس کے اوپر تفصیل سے گفتگو کریں گے. بہت شکریہ. ناظرین ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے, کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے, اور کل ہمارا انتہائی مخصوص پروگرام ہوں گے جس کے اندر اہم شخصیات تشریف لا رہی ہیں, اہم موضوع کے اوپر گفتگو ہوگی ہماری. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
او قرآن پڑھیں, او قرآن پڑھیں, او قرآن پڑھیں, او قرآن پڑھیں, حق کا راستہ ہے یہی بس یہی راہ چنیں. او قرآن پڑھیں, او قرآن پڑھیں, او قرآن پڑھیں, او قرآن پڑھیں, اس میں ہر شے کی دوا سارے مرضوں کی شفا, یہ بتاتا ہے ہمیں نفس امارہ ہے کیا, لازمی ہم پہ گئے اس کے احکام سنیں. او قرآن پڑھیں, او قرآن پڑھیں, او قرآن پڑھیں, او قرآن پڑھیں, نور ایمان ہے یہ دین کی شان ہے, یہ حق کا اعلان ہے, یہ رب کا احسان ہے, یہ عبرتیں اس میں ہیں جو غور سے ان کو پڑھیں. او قرآن پڑھیں, 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 یہ ہدایت کے لیے سب سے اعلیٰ ہے نصاب فکر و مقصد کی لگن یہ ہے منشور حیات یہ شفاعت کی کتاب گر عمل اس پہ کریں آؤ قرآن پڑھیں آؤ قرآن پڑھیں آؤ قرآن پڑھیں آؤ قرآن پڑھیں خوش نصیبی سے ہمیں دین اسلام ملا رہنمائی کے لیے ہم کو قرآن ملا اب ضروری ہے کہ پھر ہم گناہوں سے ڈریں آؤ قرآن پڑھیں آؤ قرآن پڑھیں آؤ قرآن پڑھیں آؤ قرآن پڑھیں قول سرکار رکھو آل و قرآن کی چاہ دونوں لازم ہیں اگر ایک بھی چھوٹا گمراہ جو بتاتے یہ ہمیں ہم اسی راہ چلیں آؤ قرآن پڑھیں آؤ قرآن پڑھیں آؤ قرآن پڑھیں آؤ قرآن پڑھیں اس کا وعدہ ہے کہ یہ راہ دکھلائے گا جو تلاوت اس کی روز فرمائے گا رہنما ہم بھی سے اپنا ہر گام کریں آؤ قرآن پڑھیں آؤ قرآن پڑھیں آؤ قرآن پڑھیں آؤ قرآن پڑھیں کون مومن ہے بھلا پوچھو قرآن سے ذرا جس نے تقویٰ و عمل عین قرآن کیا ہم بھی کردار و عمل ہو بہو ایسا رکھیں آؤ قرآن پڑھیں آؤ قرآن پڑھیں آؤ قرآن پڑھیں آؤ قرآن پڑھیں دعوت دین و قرآن بس فریضہ ہے میرا جو علی دیپ مجھے در زہرا سے ملا اذن سے جن کے یہی کام دن رات لکھیں آؤ قرآن پڑھیں آؤ قرآن پڑھیں آؤ قرآن پڑھیں آؤ قرآن پڑھیں حق کا راستہ ہے یہی بس یہی راہ چنیں آؤ قرآن پڑھیں آؤ قرآن پڑھیں آؤ قرآن پڑھیں آؤ قرآن پڑھیں یا من اسمہ الدوا وہ ذکر و شفا